أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور آپ نے پڑھی تو فرمایا کہ اب آمین کہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سنت طریقہ ہے کہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہہ دیا جائے، خواہ سرن تلاوت ہو یا جہرن ہو، اور یہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو. بعض جگہ چھوٹے بچے حفظ یا ختم کے وقت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، آمین کہیں نہیں پڑھا جاتا. یہ غلط بات ہے اور خلاف سنت، قرآنی آداب کی خلاف ورزی ہے. سورہ فاتحہ سے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ عرشی ترتیب میں اور پھر موجودہ فرشی ترتیب میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ پانچویں نمبر پر ہے. اس کی شہرت اور اہمیت اور افادیت کی وجہ سے تابعین و اتباع میں دو مرتبہ نازل ہونے والی سورت بھی کہلائی. حقیقت یہ ہے کہ نزول تو ایک بار ہی ہے مکہ مکرمہ میں، البتہ مدینہ منورہ میں اس کی تعلیم بکثرت ہو گئی ہے. اس کثرت تعلیم کی وجہ سے شاید بعض کو یہ خیال ہوا کہ یہ دوبارہ نازل ہو گئی ہے. کسی بھی آیت یا سورت کی جب دوبارہ شہرت کثرت سے ہو جائے تو اس کو مفسرین کے ہاں نزول مقرر کہتے ہیں. سورہ فاتحہ جس کے کئی نام اور اسامی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ اس میں علوم بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ سورۃ بقرہ ہے، اور پھر ان تمام علوم کی فہرست سورہ فاتحہ ہے. قرآن کریم کی ان پانچ سورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا اللہ تعالی حمد کی حمد و ثنا سے ہے. فاتحہ، انعام، قول کے مطابق چونکہ علوم قرآن چار ہیں، اللہ تعالی کا خالق ہونا، اللہ تعالی کا رب ہونا، اللہ تعالی کا شہنشاہ مطلق ہونا، اللہ تعالی کے حکم سے قیامت کا قائم ہونا، اور ہر مسئلے کو یہ ترتیب سے بیان کیا ہے. اللہ تعالی کی خالقیت کا بیان الحمدللہ میں، اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان رب العالمین میں، اللہ تعالیٰ کا شہنشاہ مطلق ہونا الرحمن الرحیم میں ہے، وقوع قیامت مالک یوم الدین میں ہے. جس طرح یہاں ترتیب سے ہے اس ترتیب کی تفصیل بھی آگے ہے، چنانچہ فاتحہ سے لے کر آخر مائدہ تک بیشتر مضامین اور آیات میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور مخلوق کا اللہ کے سامنے بے بس ہونا اس کا بیان ہے، اور انعام سے لے کر کے آخری اسراء تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بکثرت بیان ہوئی، اور کہف سے لے کے آخر احزاب تک رب العزت کا شہنشاہ مطلق ہونا، تخت سلطنت پر وہ اکیلے متمکن ہے اور اشیاء میں تاثیر اور برکات ڈالنے والے ہیں، اور سورت سبا اور فاطر سے لے کر آخر قرآن تک بیشتر مسئلہ وقوع قیامت کا ہے. ہر مضمون کی ابتدا حمد سے ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ حمد سے ہے، انعام حمد سے ہے، کہف حمد سے ہے، سبا اور فاطر حمد سے ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالقیت تو فاتحہ سے شروع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا فرمائی، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مرہون منت ہے، صرف پیدا نہیں فرمائی پال بھی رہے ہیں انعام سے لے کے آخر اسراء تک. صرف یہ نہیں کہ وہ خالق ہے اور رب ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، تمام چیزیں ان کے دست نگر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے. کہف سے لے کر آخر احزاب تک. لیکن قیامت کا جو وقوع ہے اس کا اصدار دو صورتوں سے، سبا و فاطر سے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت تمام مسائل میں تفصیلی مسئلہ ہے. ایک قیامت کا دعویٰ ہے، دوسرے پھر قیامت کے دعوے کی دلیلیں ہیں. تو سبا میں حقیقت میں دعوی وقوع قیامت ہے، اور فاطر میں اس کا اجمال ادلہ ہے، اور پھر سورت یاسین سے لے کر آخر قرآن تک یہ تفصیلی ادلہ ہے وقوع قیامت کی. سورت فاتحہ کے متعلق یہ بھی عرض کیا کہ ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے، رب العالمین دلیل اول، الرحمن الرحیم دلیل ثانی و ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع، ایاک نعبد و ایاک نستعین غرض اصلی، اور اہدنا الصراط المستقیم وہ تتمہ و تکملہ ہے جو تین چار چیزوں پر مشتمل ہے، دعا پر اور ذکر موافق و مخالف پر. دوسرا قول بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور ما قبل کی تین آیتیں یہ دعوے کی تمہید ہے یا تنویر دعویٰ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک تکملہ پر مشتمل ہے جو چار چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دعا، دوسری ہدایت، تیسرا ذکر منعومین، اور چوتھا ذکر منحرفین. تیسرا قول یہ ہے کہ ما قبل تو تمہید اور تنویر ہے، لیکن دعوی سورت اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ یا تتمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس زمن میں ہم نے تعوذ اور تسبیح پر بھی کلام کیا، اور اس کے شرعی احکام، فوائد اور برکات بیان کیے. حمد و ستائش، خوبیاں اور بزرگیاں عظمتیں اور کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر یہ الف لام استغراق کے لیے ہے تو طلبہ صرف ایک نقطہ یاد رکھے کہ استغراق افراد کا ہونا چاہیے, انواع کا نہ ہو, کیونکہ استغراق کے افراد بڑھ کر ہے استغراق کے انواع سے. ہم شکر اور مدح کے فرق بیان کیے گئے تھے. لفظ اللہ کا معنی اور مصداق بتایا تھا کہ وہ صرف جل جلالہ ہے اور اللہ یہ علم ذات ہے جو جامع ہے صفات کمال کے لیے. راسخ قول ان محمد ابن الحسن الشیبانی ان ابی حنیفہ, یہ اس میں جامد ہے. تفسیر زاہدی میں بھی ہے وہ حقیقت آس کی اس میں جامد ہے. وہ ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی ہے. ابو العباس مبرد کے کامل میں بھی ہے اور سیبوے کے الکتاب میں ہے. سیبوے نحوے کے بڑے امام ہیں. انہوں نے نحو میں ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے الکتاب, دو جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے لفظ اللہ کے اس میں جامد ہونے پر دلائل دیے. اسم تین طرح ہوتا ہے, یا مصدر یا مشتق یا جامد. مصدر کا مطلب یہ کہ آگے اس سے نکلے, مشتق کا مطلب یہ کہ کوئی ہے جس سے یہ نکلا ہے, اور جامد کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ کہیں سے نکلا ہے نہ اس سے آگے کوئی نکلتا ہے. تو کہتے سیبوے کے مرنے کے بعد اس کی جو مغفرت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو جامد کہا ہے. جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے, اللہ تعالیٰ کا نام بھی وہ بھی شرک سے اور غیر سے پاک ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اسامی توقیفی ہے, مسموع ہے, قیاسی نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے تمام نام عربی ہو, عجمی عجمنہ ہو, یہ بات ٹھیک نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عربوں کا نہیں عجموں کا بھی خدا ہے. ایک شخص نے تفسیر لکھی ہے تو اہل حق عالم مگر اہل باطل سے متاثر ہے. اس نے تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں کہیں بھی خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کے ناموں میں خدا نہیں ہے. یہ پرویز کے فتنے سے متاثر شخص ہے, اور منکرین حدیث سے دبا ہوا شکست خورد ہے انسان. لفظ خدا تو مستعمل ہے, آپ اور ہم استعمال نہ کریں تو ہماری کمک لی ہے. اس سے کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ چونکہ خدا عربی نہیں ہے اس واسطے اس پر اجر نہیں ملے گا, نری حماقت اور بے ہودگی ہے. اس پر اتفاق ہے کہ آیات کا ترجمہ پڑھنے سے اور لکھنے اور پڑھنے سے بھی ثواب برابر ملے گا. ہاں, عربی کی فضیلت اپنی جگہ ہے. پھر یہ کہنا کہ لفظ اللہ چونکہ عربی ہے اس لیے وہی بولا جائے, یہ سازش کے تخت کہا گیا ہے. سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے علماء سے بے اعتماد کر دیے جائے. یہ کہنا مشکل بات ہے کہ عالموں کو مت مانو, عالموں کی ایسی آبرو ریزی کی جائے کہ خود بخود لوگ ان سے ٹوٹ جائے. یہ بھی علماء پر عدم اعتماد ہے کہ میں نے اس تفسیر میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا. آپ نے لفظ خدا کا استعمال بوجہ تچ فام اور کم فام ہونے کے نہیں کیا. لفظ خدا عرب اور عجم کے ہاں مستعمل. دنیا کی کتابیں صرف عربی میں نہیں عجمی میں بھی دو تہائی ہے, ان تمام میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ آیا ہے. بخاری شریف جلد ثانی میں غالباً 916 صفحہ ہے, ملک الملوک اور ملک الملک کا معنی قال سفیان معناه شاہان شاہ شہنشاہ. تو جب ملک الملوک یا ملک الملک کا معنی شہنشاہ ہو رہا ہے تو عجمہ ثابت ہو رہا ہے, اور جب ملک الملوک یا جلالت الملک کا معنی شہنشاہ ہے تو لم یلد ولم یولد کا مطلب خدا ہے, فعال کا معنی کردگار ہے, رب العالمین کا معنی پروردگار ہے. تو ویسے تو عجمی اسامی جائز ہے, لیکن ایک غلط فرقہ ان الفاظ سے منع کرنے لگا ہے. اس وقت بجائے لفظ اللہ کے خدا کا استعمال کرنا زیادہ ضروری اور افضل ہے, ردن علی منکر الحدیث و منکر السنہ. الحمدللہ یا رب العالمین. حمد و ستائش, عظمت اور بزرگی, بڑائی اور کبریائی اللہ تعالی کے لیے ہے. ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد. جس طرح حضرات دیوبند کا سلسلہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے, اور وہ پھر مولانا احمد علی محدث شیخ عبد الغنی مجددی, اور وہ پھر شاہ اسحاق سے, اس طرح اہل حق کا دوسرا سلسلہ بھی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی براہ راست شاہ عبد العزیز سے, درمیان میں عبد الغنی مجددی اور شاہ اسحاق وغیرہ نہیں آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سیدھی زبان بولتے تھے, دیہاتی, مگر لفظ جو ان کا ہوتا تھا وہ معنی سے بڑا ہوتا تھا. طالب علموں کو بخاری شریف پڑھاتے تھے. کسی کام سے کوئی پنڈت آیا, ہندوؤں کا جو مولوی ہوتا, وہ مولانا کے انتظار میں بیٹھا تھا. چند طلباء ہوتے تھے 10-12, ان کو بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اچانک مولانا کی نظر پڑ گئی, مجھے پنڈت جی کیسے آنا ہوا, کہ جی آیا تو کسی اور کام سے تھا, لیکن خیال ہوا کہ آپ سے اللہ پوچھ لوں. اللہ کیا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے جب دم کہا, من موہن, من موہن. وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا, جھومتا رہا لفظ سن کر, اور پھر کہا, مولوی جی مجھے بھی کلمہ پڑھا لو. من موہن کا معنی ہے دل لینے والا، وہ ذات جو تیرے دل پر تصرف رکھتی ہے، قدرت اور قابو رکھتی ہے. من موہن تجھے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ ابجد سے بے خبر ہیں. جنہیں لغات اور ان کے معراج کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا نے کیا جواب دیا، اور چند لمحوں میں پنڈت کلمہ پڑھنے لگا. حضرت اقدس شیخ المشائخ روح الارواح اسعد السادات فی جماعت الاولیاء والصلحاء، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المتولد 571 ہجری والمتوفى 561 ہجری، 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے. حضرت سے پوچھا گیا ما ہوا اسم الاعظم، اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تقول اللہ وليس في قلبك غير الله، لفظ اللہ کہو اور دل کو غیر سے خالی کر لو. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے. ہم نے لفظ رب اور عالمین کی تشریح کی. اللہ تعالی مخلوقات کی حاجات پوری کرنے والا، مخلوق کو وجود کے لیے، حیات کے لیے، نشاط کے لیے اور قوام کے لیے جو کچھ چاہیے اللہ نصیب فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ صفت ترزیق، روزی رساں ہونا، وہ اللہ کا بہت زیادہ جلیل القدر ہے. نوالے اور لقمے تک پہنچانا اس کی قدرت کا عام سا کرشمہ ہے. کن مرحلوں سے لوگ نکلتے ہیں اور زندگی کے اندر کیا کیا گزارتے ہیں، مگر اپنا رزق کسی نہ کسی طرح پا لیتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ جب ارواح پیدا کیے گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے، تو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، صدمے اور غم اور ہم، یہ لائے گئے اور کہا ان کے اوپر پھینک پڑے. روح بچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن کسی کو حادثہ ٹچ کر گیا، کسی کو بخار، کسی کو پوڑا، بچا کوئی بھی نہیں. پھر ملائک نے پوچھا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا، کہا لے آؤ ان کا حرص، روح کا رزق لے آؤ. لایا گیا، کہ یہ پھینکو، ان کے اوپر نہیں ڈالو نہ آگے رکھو. فرشتوں کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے کھانے کی چیزیں ہیں نا، یہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو، پھینکو. ایسے جب پھینک دیا گیا تو وہ اڑ گیا، کئی بر میں، کئی باہر میں، کئی جبل میں، کئی فلات میں، کئی دشت میں، کئی پہاڑ کے نیچے، کئی پانی کے تہہ میں. ملائک نے کہا یا اللہ وہ تو غائب ہو گیا. کہا بس تم بے فکر رہو، یہ خود پہنچے گا وہاں. اللہ اکبر. وہ مدینہ منورہ میں ایک عمارت ڈھہ گئی تھی، اس میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا، تو کچھ مریض وہاں آ کے انتظار کر رہے تھے. وہ شہید ہو گئے تھے مسلمان، لیکن ڈاکٹر صاحب بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے نکلے گئے تو گھر والی نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں بچوں کو لے آنا ہے ڈاکٹر صاحب ہمار بیوی اور بچوں کے باہر آئے اور باہر سے آئے ہوئے وہ کلینک میں انتقال کر گئے کیونکہ 12-13 منزل عمارت ڈھا گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حادثات بیماریاں تکالیف اور طرح ہے اور رزق کے جو اسباب منتشرہ ہے خاص قدرت کا کرشمہ ہے. بہت وقت ہو گیا یہاں علماء مہمان ہوتے تھے اس زمانے میں صحت تھی کسی کسی بہانے عالموں کو لے آتا تھا. یہی ہمارے علماء ہیں استاد محترم مولانا عبدالحنان سے جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی اور محدث سرحد شیخ الحدیث مولانا سنجان مرحو استاد العرب والعجم مولانا شیرعلی شاہ سے مدظلو اور دو چار اور بھی حضرات مولانا امین صاحب اکاڑا وغیرہ بھی ہو. طالبان ختم بخاری کا موقع تھا یہ سب لوگ یہی تھے تو ایک جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ بزرگوں کو لے آئے اور یہاں سندھ میں ایک جگہ ہے نام لینا ٹھیک نہیں ہے لڑکے پہچان لے قریب ہے کراچی سے 60-70 میل پر. تو اس نے کہا یہاں گھر ہے میرا ایک مل کے ساتھ کچھ کھانا وانا پکا لیں گے یہاں سے نکل کے تھوڑی ہوا لگ جائے گی خوش ہو جائیں گے سندھ دیکھ لیں گے. میں نے کہا بہت اچھا مقررہ تاریخ پر ہم وہاں پہنچے لیکن عجیب بات ہوئی کہ ان کے گھر سے پتہ کیا انہوں نے کہا وہ دعوت کے سلسلے میں کل حیدرآباد گئے سامان خریدنے لیکن ابھی تک پہنچے نہیں دن کے 12-12 بج رہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ شخص خود وہاں کہنے آیا ہے ایسی بے راہ روی کیوں کی گئی. پھر میں نے سوچا بندہ بشر ہے پتہ نہیں کس حادثے کا شکار ہوا. اسی طرح دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں آدمی سب باتوں کی گنجائش رکھے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا بزرگ کو گاڑی میں بٹھائے رکھا میں نے کہا آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلے کوئی فکر کی بات تو نہیں ہوتی. آج کل شہر میں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانا ملتا ہے چہ زرداری اور چہ غمداری. لیکن بڑے بزرگ تھے اونچے درجے کے علماء اور نیکان ان کو ایسا ہوٹل میں بٹھانے سے ذرا معمولی سی فکر سی تھی. وہاں ایک جگہ آ گئی اچانک وہاں یہاں کا ایک فاضل جو ہے روڈ پہ کھڑا ہے انتظار میں کھڑا اور اس نے ہاتھ ہلایا اور اشارہ کیا کہ اس طرف چلیں گے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور آگے چل لے رہے. مجھ سے ہمارے گاڑی چلانے والے ساتھی نے پوچھا میں نے اس کے پیچھے چلو آگے آگے ایک نہر آئی اس کے ساتھ درخت ہیں بڑے بڑے اس کے نیچے اس نے ٹینٹ لگایا اور نیچے کار دریا بچھائی بڑے بڑے تکیے رکھے سامنے دیکھ پک رہے. گاڑی رک گئی وہ آیا بغل گیر ہوا اساتذہ سب ان کے بھی استاد تھے کیونکہ مختلف موقع پہ ملاقات ہوئی تھی ادب و تعظیم بجا لانے لگا. ہم بیٹھ گئے اس نے کہا حضرت کھانا تیار ہے اور میں پانی لے آتا ہوں. وہ نہر سے لوٹے بھر کے لے آیا بزرگوں نے ہاتھ واتھ دھوئے کھانا شروع ہو گیا. یہ بزرگ آپس میں کہتے ہیں یار مولانا بھول جاتے ہیں یہ کسی اور جگہ لے گیا اور دعوت یہاں تھی آہستہ سے جب ان کا خیال نہیں تھا میں نے وہ اپنے شاگرد فاضل کو یوں بولا کر دیا وہ ہے. میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیسے تم نے دیکھ پکوائی اور راستے میں کڑا؟ مجھے کہا خواب دیکھا تھا کہ آپ یہاں کہیں سے گزر رہے ہیں اور علماء ساتھ. میں نے چٹ پٹ صبح سویرے پتہ لگایا اور ایک دیگ پکانے والا میرا جاننے والا اس کو میں نے کہا, اس نے کہا میں آتا ہوں تو آگے کا کور میں بنا ہے پتی کے لیے. میں نے کہا خواب تو بہت دیکھے, ایسے نشانے پہ خواب کم دنیا میں ہو. الحمدللہ رب العالمین, آدمی کو اپنے رزق کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے. ایک جگہ جانا ہوا, وہاں ایک جاننے والا بچہ گھر کے لیے کوئی چیز لاتے ہوئے موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گیا, وہ انتقال کر گیا. تو مجھے واقفیت تھی, ان لوگوں نے کہا آپ ذرا میرے گھر جا کے تسلی کرا دیں, ہم لاش لا رہے ہیں. تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا ان کے والدین نے دیکھا بہت خوش ہوئے اور وہ بیٹے کا نام لیا کہ اس نے کلیجی پکوائی گرم روٹیاں لینے گیا ہے, بہت خوشی کا دن ہے کہ آپ بھی آ جا گئے. اب میں حیران پریشان, وہ مجھے دیکھ کے کہ وہ لڑکا گرم روٹیاں لینے گیا ہے. اب میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کہ ان کو کہو کہ وہ تو مر گئے, کلیجی پک گئی تھی, گرم روٹیوں کے تھیلا موٹر سائیکل میں بندھا ہوا تھا اور وہ لڑکا نیچے پڑا ہوا سر پڑا ہوا. الحمدللہ رب العالمین, روزی رساں صرف رب العزت. ایک بادشاہ کی تاریخ ہے, 400 وزراء اور مہمان, ان کے لیے کھانا پک چکا تھا اور اس دوران ان کا دشمن آیا. یہ بادشاہ بمال و اولاد اور 400 وزراء اور مہمانوں کے قتل کر دیا گیا اور ان کے اوپر دسترخوان بچھا کر دشمن نے کھانا کھانا شروع کر دیا. 656 ہجری میں یہ پہلا دن ہے جو اسلامی سلطنت ختم ہوئی, اور وہ جو ختم ہوئی ہے آج تک دوبارہ قائم نہیں ہوئی. یہ وہ اسلامی سلطنت تھی جو پوری دنیا پر تھی. کھانا پکا کن کے لیے تھا اور خواب ہو. الحمدللہ رب العالمین, خوبیاں اور کمالات تو اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے, اللہ اکبر و کبیر. علامہ دمیری نے ایک درندے کا ذکر کیا ہے حیات الحیوان میں کہ وہ درندہ سوائے سونے کی کوئی چیز نہیں کھاتا, سونا بھلے مہینے بھر نہ ملے دو مہینے نہ ملے, انتظار کرے گا جس دن کھائے گا تو سونے کی ٹکی کھائے گا. پھر ایک اجدہے کا تذکرہ کیا کہ وہ اجدہا سونے پر بیٹھتا ہے, پوری جمبر بنا کر اس اجدہے کے جسم میں سونے کا ٹکڑا پستا ہے, وہ اس کی موت کا سبب بنتا ہے. وہ اس سونے کے لال و جواہر چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اس درندے کے پاس آتا ہے, وہاں آ کے الٹا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر کے جیسے مور کی دانا چھپتی ہے نا, اسی طرح ہم کا کر کے وہ سونے کی ٹکی کھا لیں. اجدہا اس کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر اگر کبھی ضرورت ہوئی تو تیرے پاس ہی آؤں گا. تو علامہ دمیری لکھتے ہیں اے رزاق اور روزی پورا کرنے والے, اس کو آپ نے عادت ڈالی سونے کی اور اس کو بیمار کر دیا سونے سے, اور اس کو اس کا محتاج بنایا, اس کا کام روانہ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, کیا خوبیاں و کمالات ہیں اللہ کے لیے جو واقعی پالنہار ہے کائنات کے. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے اور بہت رحم والے ہیں. کہتے رحمان میں حروف زیادہ ہے رحیم سے, اور یہ قاعدہ ہے کہ فعلان کا صیغہ فعیل سے بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. اس لیے دنیا میں عام و خاص, مومن و کافر, مطیع و منحرف, معاہد و مشرق, سنی اور بدعتی, سب خدا کا رزق خدا تعالی کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آخرت مخصوص ہے ایمان والوں کے لیے. الرحیم اس واسطے واقع ہے, مالک یوم الدین, وہ مالک ہے روز جزا کے. ہم اس پر کچھ تفصیل کل کر چکے ہیں. لفظ اللہ مخصوص ہے, کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. لفظ رب عام ہے, رب المال, رب الدرہم الدینار, رب البیت کل بتایا. الرحمن بھی خاص ہے, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. رحیم پھر عام ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ کے علاوہ اور مخلوقات کے لیے بھی رحیم آ سکتا ہے. ابراہیم کہتے یہ ہے اب الرحیم, مہربان باپ. مالک اور ملک اور ملیک, تینوں قرآت متواتر ہیں, اور اس میں ملک اور مالک دونوں عام ہیں. البتہ ملیک اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے قیامت کے دن کے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے, اس کے تین مطلب ہیں. ایک یہ کہ قائم کرے گا, دوسرا یہ کہ جزا و سزا ناقص کرے گا, اور تیسرا یہ کہ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. مال ہذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اياك نعبد واياك نستعين, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ شریعت میں اس کا ثبوت ہو. اگر شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں بن سکے گی. ثبوت دو طرح ہے, کم از کم طلباء متوجہ رہے. ایک اصلاً, دوسرا وصفاً. مثلا نماز اصلا ثابت ہے, وصفاً شاید ثابت نہ ہو. اور جب اصلا وصفاً دونوں ثابت ہو تو اس کو مسنون اور مشروع کہتے ہیں. مبتدئین میلاد کا جو جلوس نکالتے ہیں اس میں باقاعدہ دو رکعت پڑھنے لگے. کبھی کہتے ہیں یہ اشراق کا وقت ہے, کبھی کہتے ہیں یہ چاش کا وقت ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ نماز ثابت ہے اصلاً, لیکن یہ بدعت ہے وصفاً. یہ ملتزم ہے بے انقیاد المیلاد. وما رویت فیہ الصلاۃ, مبتدئین صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں. جمہور علماء دیوبند کہتے ہیں صلاۃ وسلام ثابت ہے اصلاً, اور بدعت ہے وصفاً. اونچی آواز سے کھڑے ہو کر اذان سے پہلے اذان کے بعد, یہ وصف ہے نا, مصرف کرنا. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک بدعتیوں کا صلاۃ و سلام بدعت ہے اصلا اور وصفا. کل میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ نہ نبی نے عمر بر سنے ہیں نہ کہے. عمر دعا لائے کوئی ماں کا بیٹا دکھایا ہمیں, ہم 40 سال سے شور کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ نبی سے صادر نہیں ہے, صحابہ اور تابعین نے بھی نہیں سنے. تو یہ صلاۃ و سلام جو بدعتیوں کا ہے یہ اصلاً وصفاً جڑ سے بدعت ہے. یہ بیٹھ کر بھی کوئی پڑھے گا تو بھی غلط ہوگا. حاصل کلام کا یہ دیکھنا. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن بزرگوں نے کہا کہ یہ ثابت ہے اصلاً اور بدعت ہے وصفاً, ان میں علی القاری صاحب مرقات بھی ہے, ان کی طرف سے عذر. انہوں نے غور نہیں فرمایا, کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ اس کو چیک کر کہ کیا نبی نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے امتی کی حیثیت سے جب میں یاد آؤں میرا قرب پانے لگے خدا سے اجر پانے لگے تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, پتہ نہیں اور کیا کیا الفاظ لگا دے. اس کی ایک تائید ہو گئی ان کے گھر سے. ہے کسی کو پتہ ہے کیا تائید ہوئی؟ اس کو انعام دینا چاہیے. کیا تائید؟ میں اس لیے تو بڑے بڑے زلفے پسند نہیں کرتا کہ اس میں علم نہیں ہوتا. زلف تو لڑکی کے اچھے لگتے ہیں. خدا بدے زلف بلا سرا کیا ماں تد کلی ماں شمان دعا کبھی. طالب علموں نے بال تو پالے ہیں لما جو ماں وفا سرام کو پہ, مگر یہ زلف بازی ہے اس میں جنون کا شعبہ ہے. اس کو کم کر لے تو بہتر ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بریلویوں کی طرف سے میری اس تحقیق کی تائید ہو گئی. وہ کیا ہے؟ سرفراز و قریب میں ان کا کام یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کے گھر سے تائید ہوئی ہے. ہاں جی مجھ تک سنانا ضروری ہے. کیا کہا اس کا؟ چلو یہ بھی اچھی بات ہے. بیٹھ بیٹھ جا, بہت جدا کر لا کہ میں ایک اور بات کروں. نہیں نہیں نہیں, او میرے بھائی, او خدا کے بندو, انہوں نے ان الفاظ میں اور الفاظ ملائے یا نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول. اگر یہ الفاظ منصوص ہوتے تو یہ اس پہ یا سیدی ڈالتے. خود ان کو پتا ہے کہ یہ الفاظ ناقص نکلے, اس کو آپ پورا کر رہے ہو. یہ سمجھتے آج کل وہ الفاظ کو کہتے ہیں بلزمی ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, اس میں وہ جگہ جگہ ڈال رہے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ. یہ میری تائید ہے زبردست کہ اب ان کو احساس ہو گیا جو مجھے 30 سال پہلے تھے کہ یہ الفاظ ناقص ہے اور یہ غلط ہے. اور جب وہ پوچھتے ہیں کیوں غلط ہے, پھر میں کتابوں کے انبار لگاتا ہوں. آپ کو نہیں بتاتا اس لیے کہ آپ اتنا ہی سن لیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے. چونکہ سوچتے کم ہیں اور اس کا فتنہ ہونا آپ پر واضح نہیں جیسے مجھ پر واضح ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ امت کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے, اس لیے میں نے جز جز پر غور کیا. مولانا سرفراز خان کا اور علامہ خالد محمود کا نہیں کہتا ہوں, وہ علوم کے باہر ہے. اور رد بریلیت میں اللہ تعالی نے ان کو امامت دی ہے, ہمیں بھی ان سے بہت فیض ہوا ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف میرا مطالعہ سب سے زیادہ تحدیث بن نعمت کے دور میں کہتا ہوں. باقی مولویوں میں اتنا فہم نہیں ہے جو مبتدئین کو اس طرح گھیر سکے جس طرح ادلہ میں یہ عاجز ان کو گھیر رہا ہے. اس لیے اور لوگ کہتے ہیں کہ صلات و سلام ان کا وصفاً بدعتِ، یہ فقیر کہتے اصلاً وصفاً دونوں بدعتِ. حال ہی میں علامہ خالد سے میں نے کہا، بہت دیر تک خوش ہوتے رہے، فرمایا سبحان اللہ کیا بات کہی، کہا کہیں سے ثابت تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اطمینان کریں، گھبرائے نہیں. میں نے پھر جتنے پاکستان میں ان کے جماعت خانے ہیں اور معبد ہیں ان کے، ان تمام سے میں نے استفتا کیا ہے. سب تمام کے تمام مبتدئین کے رؤساء سے کہ یہ صلاۃ السلام جو آپ اذان سے پہلے یا بعد میں یا میلاد کی مجلس میں پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سنت ہمارا شعار ہے، یہ الفاظ نبی نے زندگی بھر میں وحی سے پہلے یا وحی کے بعد ایک دفعہ صحیح نہیں ضعیف روایت میں ہو چاہیے مجھے. دوسرا، صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین مجتہدین دین تک کسی ایک فرد مسلم نے درود شریف کے ارادے سے قبر رسول پر یا ویسے کہیں بھی پڑھا ہو ثبوت دے رہا ہے، شکر گزار ہوگا. اور سب نے لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت نہیں، میں ملتان گیا اور ان کے غزالی دوران راضی زمان میں کی وقت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی زندہ تھے ان کی خدمت میں، اور انہوں نے بھی تصدیق کی، دستخط تو نہیں کیے، کہ مرکزی جماعت آج سنت سے مشورہ کر کے دستخط کروں گا، لیکن مجھے کہا کہ یہ نہیں ہے، نص اور اثر کے اندر یہ موجود نہیں ہے. یہ بات 656 ہجری کے بعد اس کی تاریخ ملی، 656 ہجری کے بعد موصل شہر میں اس کی تاریخ مل گئی ہے. تو 655 سال تک مسلمان نے آج سنت کون سا جنم پڑتا. یہ سب سیکھے اور تبلیغی دوستوں کو بتایا، ہمارے لوگ ان کے بارے میں نرم گوش رکھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ اتحاد کے قائل ہے، یہ اس لیے کہ جہل غالب ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے اور اختلافات ہیں یہ بھی ایک اختلاف ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا بدترین اختلاف. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. عبادت بھی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور بغیر اسباب کے بغیر اسباب کے، جس کو مافوق الاسباب کہتے ہیں، امداد نصرت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی. تو عبادت کے لیے تین چار چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کا اصل کسی نہ کسی شرع میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا وصف بھی مؤید بالشرع، تیسری بات یہ کہ کرنے والا مسلمان ہو. غیر مسلم کے افعال تو عبادت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کرنے میں اخلاص ہو. چار نقطے ہو گئے احسن التفاصیل کی طرف سے. اَن يَكُونَ ثَابِتًا أَصْلًا وَأَن يَكُونَ مُؤَيَّدًا وَصْفًا وَأَن يَكُونَ فَاعِلُهُ وَنَاشِرُهُ مُسْلِمًا وَأَلَّا يَفْعَلَ إِلَّا لِلَّهِ. یعنی اَن يَكُونَ مُخْلِصًا بَعْدَمَا كَانَ مُسْلِمًا. عبادت اس طرح آسانی سے نہیں بنتی. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات اور اوصاف موجود ہو، کرنے والا مسلمان ہو. ابو طالب نے کتنی نیکیاں کی، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. بخاری شریف میں، کتاب التفسیر میں ہے کہ آپ ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. آپ باہر نکلے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اے تسیلہ نے دمو آنسو بہ رہے تھے تسلی کے لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ایاک نعبد و خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ان سے مطالبہ کیا اصلاً و اصفاً, تو اس دو باتوں پر ادھر سے اعتراضات, اس کا خلاصہ سن لیا. بھئی آپ کے ہاں جو درس ہے, جو گھنٹے لگتے ہیں, جو ٹائم ٹیبل بنا ہے, جو سلیبس بنا ہے, یہ آپ خیر القرون سے ثابت کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی جو تبلیغی جماعت ہے اور آپ کے جو بزرگان دین کے سلسلے ہیں, نقشبندی, چشتی, قادری, سروردی, اور آپ کے جو درس و تعلیم کے ہیئتیں ہیں, اس کو دیوبندی سے پوچھتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں, سراب کو میں آپ اس کو اصلاً و اصفاً ثابت کر سکتے. محقق الاثر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان مرحوم نے المنہاج الواضح میں فردن فردن اس بات کیا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر انوار و برکات سے بھر دے, اور توحید و سنت کے مسلک کا جو عمر بھر ایک مسلمان سے پسالار کی طرح دفاع فرمایا ہے, اللہ ہمارے حضرت شیخ مرشد کی روح کو معطر و منور بنائے, اور ان جیسے وسیع اور راسخ علم اور حقیقت شناسی ہم جیسے ناکاروں کو بھی عطا فرمائے. لیکن ایک آسان جواب بتاتا ہوں, وہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے, یہ ہمارا شرعی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے برعکس نظام بنائے, مثلا دن میں تعلیم نہ دے, رات کو مدرسہ چلائے, تو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو سہولت ہوگی. ہمارے ہاں اس ترتیب میں بہت فرق ہے, کئی ترمذی پہلے, کئی مسلم آگے ہیں, کسی کسی مدرسے میں بخاری پہلے. تو ہم نے کسی ایک چیز پر اصرار نہیں کیا ہے, بلکہ ہم نے گنجائش رکھی کہ اسی طرز پر اگر کوئی اور شخص اپنے لیے سہولت جانے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہماری تبلیغ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے چھ نمبر بتاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ چھ نمبر پر تبلیغ یا ہدایت یا نجات موقوف ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح سہولت ہے. سہولت ایک قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے, دوسرے قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں 20 دفعہ تم نے پڑھنا ہے. اس کے لیے دلیل و ثبوت کی کیا ضرورت, یہ تو تجرباتی اور انتظامی مسائل ہیں. ہم نے جو سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سروردیہ وغیرہ بزرگان دین کے تسلیم کیے ہیں, اس سے عمل میں سہولت ہوتی ہے. ہم نے کسی موقع پر خود ان بزرگوں نے بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کہا وہ مبتدی ہو, بدعتی ہو, بے دین ہے. ہرگز اس کا مسئلہ کے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس شخص کو بھی ہدایت یافتہ کہتے ہیں جو ان سلسلوں میں سے کسی ایک کا بھی پابند نہ ہو, البتہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں, کیونکہ اچھے لوگ, باعمل لوگ, قرب اور طریقت کے لوگ تھے. ہم نے سوائے قرآن اور سنت کے کسی راستے کو بھی حتمی جزوی کبھی نہیں کہا ہے, یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے, ان کے علاوہ جو اور اماموں کے ماننے والے, ہم ان کو اہل حق کہتے ہیں یا نہیں. تو ہم پر اشکال ان کا ایک معصوم اور بےہودہ قسم کے بچے کی طرف سے اشکال ہے, کسی فقی کا اشکال نہیں ہے. وہ بخلاف ہے اس کے کہ وہ ان کے نزدیک جو تیجا چیلم برسی نہ کرے وہ بدتی, اسلام سے خارج. جو قبروں پر چادر نہ ڈالے وہ اہل سنت سے خارج. جو کڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہ پڑھے وہ سنی نہیں. تو انہوں نے جو اپنے طرف سے یہ پیراگراف بنایا ہے اور لوگوں کو جہنم کے قریب کرنے کے لیے داؤ پیش لڑے, اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کے اعمال بدعت کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ کی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں ایک بات صرف یاد رکھیں، عبادت مقدم ہے تین وجہ سے. ایک تو عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، وہ خالق مالک اور مقصد ہے. دوسرا یہ کہ عبادت بندوں پر فرض ہے، الفرض کالقرض. اور تیسرا یہ کہ عبادت ذریعہ تقرب ہے. آپ جب کسی کو راضی کرتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ احسانات کرتے ہیں، ان کی بڑائی بزرگی بجا لاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میری یہ مشکل ہے، اس کے حل کرنے میں آپ میری مدد فرمائیں. یا دم کسی کے گھر میں جا کے آپ نہیں کہہ سکتے، وہ کہیں گے جاؤ میں نہیں کر سکتا. آپ موقع محل حالات احوال دیکھ کر ایسی اچھی گھڑی نکالتے ہیں جس میں وہ خوشی سے آپ کی مدد کر دیں. تو عبادت مقدم ہے اور استعانت اس کا فرع ہے. اب دیکھو جو بدعتی بزرگان دین مرحومین سے امداد مانگتے ہیں تو پہلے ان کی عبادت کر دیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ گنبدیں بناتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر وغیرہ دیتے ہیں، بعض دن ان کے مقرر کیے کہ جی یہ ان کا عرس ہے، اس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تھے یا اس دن وہ فوت ہوئے ہیں، لہذا ہم جب اس طرح ان کا دن منائیں گے، لنگر دیں گے، نفل پڑھیں گے، ان کے فضائل مناقب پر تقریر کریں گے، وہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کے ہماری مشکل حل کریں گے. تو جو طریقہ اللہ تعالی کے پوجنے کا سورت فاتحہ میں ہے، بدعتیوں نے وہی طریقہ مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ اعتقاد سو کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے قرآن فہم بھی ان سے سلب ہو چکا ہے. یہ نہیں فرمایا نعبدک و نستعینک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگ پر، میں ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کریں گے، وہ ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور آپ کے علاوہ نہ کوئی مستعان ہے. چونکہ یہ مسئلہ توحید کے سامنے روح کا درجہ رکھتا ہے اور اس پر ہم پورے قرآن میں مختلف زاویوں سے کلام کریں گے، اس واسطے اس وقت اس پر مزید بحث نہیں کریں گے. صرف علماء اور طلباء کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. خواجہ عبید اللہ احرار ایک بزرگ گزرے، مشہور ہے کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ امام بخاری سے زیادہ ہے. امام بخاری کے پاس کل احادیث 6 لاکھ تھی اور خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس 9 لاکھ تھی. خواجہ عبید اللہ احرار نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے منازل السائری فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کس پائے کی کتاب تھی؟ اندازہ اس سے لگا لو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن قیم نے اس کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا ہے مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا عظیم مقام ہے، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ خداوند تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ باہر ہمارا عقیدہ اور عمل عین اس کے مطابق ہے. ممکن ہے مبتدئین بھی نماز میں یہ پڑھتے ہو. لیکن وہ جیسے طوطے کو سکھایا گیا تھا نا کہ طوطے کہیں بلی تجھے نہ کھائے, اتفاق سے بلی ہے اس کے ساتھ ریزی ہے, کسی بلی نے اس کو پکڑ لیا اور اس دوران بھی وہ نعرہ لگا رہا تھا یہ توتی پشو دی الکری کری, طوطے کہیں بلی آپ کو نہ کھایا. جب پشو لکھے گرفتار اور روانہ ہو پشو دچے جو والے ایسا در پر سے آئی نئے طوطے سے فتح داشتا ہر کے استاد ہمارا گفت بیان بھی کو نہ نابود ہوئی. اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی ہی سے مدد مانگنا یہ اسلامی عقیدہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا ایک سرکش جن آیا اور میری طرف شعلہ پھینکنے لگا آگ کا ٹکڑا, تو حضرت فرماتے میں نے اس کو گرفتار کر لیا پکڑ لیا. لیکن حضرت کا جملہ کیا عجیب ہے, آپ کہتے ہیں فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ, دورے والوں کو کہہ چکا تھا میں نے توحید یہ نہیں فرمایا میں نے پکڑا, یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے, کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی پکڑنی, فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ موحدین کے منہ وہ بھی لال و جواہر پھینکتے ہیں, ان سے بھی ایسے جملے نہیں نکلیں گے جو اللہ کی عظمت کے خلاف. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع تاجر و اہل شام حضرت کے حکم پر عرس کو قتل کرنے گئے تھے, اور بڑا طویل واقعہ ہے, ڈیڑھ صفحے میں بخاری شریف مغازی میں, ہم بڑی مشکلوں سے اوپر چڑھے مکان میں, سیڑھیوں سے گرے بھی, ٹانگ بھی ٹوٹ گئی لیکن کام کر گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی یا آپ کو اطلاع بھیجی تو ان کو کہا قتل اللہ عدوہ کا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ کے دشمن کو قتل کر دیا, یہ نہیں بولنا کہ میں نے قتل کیا, حضرت نے بھیجا تھا, دعائیں دی تھی. لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اتنی بڑی قدرت, اتنا بڑا کارنامہ مخلوق کہاں کر سکتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ. امید ہے ان باتوں سے آپ کا ذہن اور دل و دماغ روشن ہو جائے اور آپ توحید کی لذت و حلاوت پائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا, بادشاہان شوقین ہوتے ہیں, فرصت کی گھڑیوں میں باہر جا کے شکار کرتے ہیں, اب تو وہ شہروں میں شکار کر رہا ہے تو بینکوں کا اور ملک کا جو پیسہ تھا وہ سارا لوٹ رہا ہے. پہلے والے بادشاہ امانت دار, دیانت دار, عفیف, پاک دامن ہوتے تھے. شکار کے پیچھے بادشاہ دوڑا, فوج, وزیر, سفیر, مشیر سب کہیں رہے ہیں, بادشاہ سلامت ہر چیز میں آگے ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے بادشاہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں, لوٹنے میں آگے ہوتے, بےمانی کرنے میں, پلیتی کرنے میں بہت آگے. بادشاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں, نہ کوئی فوجی ہے, نہ وزیر ہے, کوئی طرح طرح بادشاہ گھوڑے پر سوار آگے نکل گیا. قریب میں پہاڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں بزرگانی دین جنگل اور دشتوں میں جا کے جھونپڑیاں بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے کے جاپانی بزرگ ٹرسٹ بنا کر کے لوگوں کو کہتے یہی پیسے لاؤ, آپ کے پیسے ہم بانٹیں گے, ہم بہت زیادہ بڑے بڑے, بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, پردے پیسے تقسیم ہے, ہاں وہاں پبر دو گول اٹھی دن آ. یہ فرق آ گیا ہے زمانے, بادشاہ سلامت
اندر گئے فقیر کو سلام دیا، فقیر نے والے کو سلام، بادشاہ سلامت کا اکرام شروع کر دیا،
حضرت تشریف رکھے
مٹکے میں رات کا باسی ٹھنڈا پانی،
کلندر نے ایک جام بھر کے بادشاہ کو پلایا، بادشاہ بہت پریشان تھا، کافی دیر کا دوڑا ہوا تھا، پیاس لگی تھی، پیا پھر ایک اور پیے ایک اور پیا،
اتنے میں لشکر پہنچ گئے پیچھے سے، وزرا سفرا بڑے بڑے مندوبی
درباری لوگ لشکر کے لشکر آ گئے،
بادشاہ نے کلندر کو کہا اس فقیر کو کہ یہ سامنے جو شہر ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک اور بادشاہ ہوں، کبھی وہاں آئیے سب کچھ ملے گا. فقیر نے کہا دیکھا یہ ہے کیا،
ماہ چندارے مغمے پیچ ندارے،
لنگے زیر لنگے کے بالا، نے غمے دزد نے غمے کالا.
ایک بادشاہ نے ملنگ سے پوچھا آپ میری خوشامد کیوں نہیں کرتے،
آپ میرے سامنے بھوکا کیوں نہیں بنتے؟ اس نے کہا میں نے اپنے پیٹ کو چھوٹا رکھا ہے، اتنے سا ٹکڑا ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے دو تین دن میں، مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شہزادی ان کی طرف سے کہتا ہے ہر کے ناز از عمل خویش پورت منت ہاتھ میں تعین پورت.
یہ جو پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا اس میں پھر پوری کراچی تمام زمینیں اسلام آباد کے پلاٹ وزارتیں سب اندر آ رہی ہے، وہ پیٹ ہے کیا تماشا ہے، اوباما کا بکسا ہے سب اس میں آ رہا ہے، پیٹ چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہر کنان از عملی خویش خورت منت ہاتھ میں تعین برت.
آہا کیا بات ہے.
بادشاہ سلامت بمال لشکروں کے شہر کی طرف واپس ہو گیا.
کئی مہینہ دو مہینے تین چار مہینے گزرنے کے بعد ملنگ بادشاہ اپنے کسی کام سے شہر گیا،
کوئی گدڑی خریدنا، کوئی سوئی خریدنا، کوئی کام وام بندوں کے ہوتے ہیں. اچانک دیکھا ایک جگہ بہت ہی پھول اور کیاریاں باغات اور لے لہا کی ہوئی کھیتیاں اور زبردست محل.
پوچھیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ شہر کے بادشاہ کا گھر، اس زمانے میں اس کو کہتے تھے محل سرائے.
کون سا بادشاہ؟ پتہ چل گیا کہ وہی بادشاہ ہے.
ملنگ بادشاہ کو ایسا خیال آیا چلو آیا ہوں کوئی کام تو ہے ہی نہیں مجھے، بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرنے میں کیا حرج ہے، نقصان تو ہرس اور تمے میں ہے. تو گیٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے
ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے، قلندر آیا ہے.
انہوں نے کہا تو بادشاہ ملنے آتے ہیں اور پہلے سے وقت طے ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کہہ دیں، اگر بادشاہ نے نہیں بلایا تو میں جا رہا
ہوں. ان میں سے کوئی اچھا آدمی تھا وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا دروازے پر باہر ایک ملنگ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ. نیک بادشاہ تھا، رحم دل، مخلص محسن مزاج،
تو میرا خاص دوست. تمام حملہ آ گیا اور کلندر بادشاہ کو کہا چلے.
بادشاہ سلامت نے بغیر روک ٹوک کے اجازت دی کہ آپ آئے. کلندر بادشاہ جس وقت اندر داخل ہوا محل سرائے میں، بادشاہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے تخت سے نیچے اترا ہوا تھا اور مسلح قبلہ رخ بچھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے. نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے. نمازوں کے بعد دعاؤں کا انکار بدعات میں سے، بے دینوں کا طریقہ ہے. انفرادی اور اجتماعی کی بحث علیحدہ مسئلہ ہے.
نفس دعا کا ثبوت جو مجھ سے دورہ پڑ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب کیا قائم کیا باب الدعائے فی الصلاۃ، تو پھر دوسرا باب کیا ہے باب الدعائے بعد الصلاۃ.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی یہ بات انتہائی کمزور ہے کہ جہاں بھی حدیث میں دعا آئی نماز کے اخیر میں مراد ہے، بالکل غلط، بخاری سے ناواقفیت.
نماز کی دعائیں علیحدہ ہیں قبل السلام، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد من حیث الحاجات دعائیں مانگنا یا من حیث الاذکار مانگنا، دونوں طرح سے. اور جب دعا مانگی جائے گی، جیسے میں ثابت کر رہا ہوں اور میں اس کو مان رہا ہوں اور میں نماز پڑھاتا ہوں، تو جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو لوگ بھی اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں مانگ رہا ہوں تم صبر کرو، بھی تم نہیں مانگنا، پھر تم مانگو تم نہ، وہی تماشا کوئی بناتا ہے کیا. اس کو کہتے ہیں الہیئت الاجتماعی الاتفاقی، ہیئت اجتماعی ہے لیکن اتفاقی، اس لیے بغیر کراہیت کے بلکہ اقرب الی الاستحباب ہے. جو نمازوں کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں وہ اہل حق ہے، اور جو ان دعاؤں کا انکار کرتے ہیں ان پر اہل باطل اور اہل بدعت ہونے کا شبہ ہے. کسی ماشاء جو دعا نہیں ہے، جیسے جنازے کے بعد، وہاں صراحت ہے، مرقات جلد 4 کتاب الجنائز 164 صفحہ، علی القاری لکھتے ہیں لا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة، صاف لکھا لا يدعو. نمازوں کے بعد پوری امت میں سے 3 آدمیوں کے علاوہ، ابن تیمیہ، ابن قیم اور غرناطی شاطبی صاحب الانتصاب، ان 3 آدمیوں کے علاوہ پوری امت محمدیہ میں کوئی ایسا قابل اعتماد فرد نہیں گزرا جس نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی دعا کو منع فرمایا. تدریب میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ بعد الصلاۃ دعا برفع الیدین، اس میں 20 کے قریب احادیث موجود ہیں. والمسلۃ طویلۃ الذیل فی محلہا، جو تفصیل دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب استحباب الدعوات بعد المکتوبات ملاحظہ فرمائے. لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے تھے بہت عاجزی کے ساتھ، جب دعا سے فارغ ہوئے ملنگ بادشاہ کے لیے اٹھے، بغل گیر ہوئے، بہت خوشی ظاہر کی، شکریہ ادا کیا آنے کا، اور توازو علیک سلیک کے بعد کہا کہ مانگے جو مانگنا ہو، جو مانگنا ہو مانگ. ملنگ بادشاہ نے کہا مانگنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے. میں جب یہاں آیا آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے تھے؟ کہا دعا مانگ رہا تھا. کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیا مانگتے؟ کہا ملنگ بادشاہ اپنی خیر، بال بچوں کی، سلطنت کی، دشمنوں پر فتحیاب ہونا، کئی شکست نہ کھانا، ملک میں بغاوت کا نہ ہونا، فوج اور درباریوں کا وفادار رہنا، ان سب کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگی جاتی ہے. تو ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے بادشاہ محتاج ہے، تو پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، ایسے سے نہیں مانگوں گا جو خود محتاج ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر اڑ رہے تھے، نیچے چونٹی نے اپنی قوم قبیلے کو کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان کے جاہ و جلال کے ساتھ لشکر دوڑ رہے، پیروں میں کچل نہ دے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چونٹی کو پتہ ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر لائے شورور، لیکن بڑے بڑے اعلی حضرتوں کو پتہ نہیں ہے کہ مخلوق غیب دان نہیں ہو سکتی. افسوس ان کا علم کہتے یہ مجدد میتا حاضر ہے، مجدد جہالات حاضر ہے. لا یشعر، سلیمان کے اوپر کہہ رہے تو نہیں جانتے، ان کو صرف وہ پتا ہے جن کو دیکھ رہے، جو ان کے علم میں نہیں ہے ان کو نہیں جانتے. سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی سی ننی سی مخلوق کی بات بڑی پسند آئی. فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت مسکرائے ہنستے ہوئے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت سلیمان آئے، جوئنٹی سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ سلینی ما شئتی، مانگے جو مانگو، کیا چاہیے، میں تو بادشاہ ہوں بحر بر کا. چوئنٹی نے کہا زد لی رزقی، میری روزی بڑھا دے. سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ مخلوق نہیں کر سکتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں. کہا زد لی اجلی، پھر میری اوپر بڑھا دے. سلیمان نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو چوئنٹی نے کہا لا اسألک ثالثا، تیسری چیز مجھے نہیں چاہیے. سارا جہان کی نعمتیں دو چیزوں میں، ایک تو حیات ہو، زندگی ہو، برکت ہو، اور رزق ہو، ضروریات کی کفالت و حفاظت و شان کے ساتھ. تو چوئنٹی نے سلیمان کو کہا کہ جس کے اختیار میں نہ رزق کا بڑھنا ہو نہ عمر کا بڑھنا ہو، اور وہ کہے کہ بادشاہ ہو اور میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے الفاظ اور کہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا ایسے بادشاہ کو شرم نہیں آتی جو اپنے آپ کو بادشاہ کہے اور کسی ایک مخلوق کی کیا اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، ایک دن ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتا، اور رزق کا ایک دانہ نہیں بڑھا سکتا، تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ہے. اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے رہے دربار میں، سر نیچے ہوتا تھا اور کندھے اوپر ہوتے تھے، بالکل سر ہما ہوا، درباریوں کو بڑا صدمہ ہوا، وزراء اور شرفا بڑے خفا ہوئے، حضرت کا سر ہی نہیں اٹھ رہا، صرف کندھے نظر آ رہے ہیں، سر میں رہتے میں. تو جن اور انس اور ان کے افسران ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت کیا بات پیش آئی کہ آپ کا تو بالکل سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے؟ فرمایا اخفضتنی نملتن، چوئنٹی نے سر جھکا دیا ہے، میرا سر اٹھنے کا قابل نہیں، بے بسی اور عجز ظاہر. رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، وہ بادشاہ ہے جس نے خدا کو کہا ایسی سلطنت دینی ہو تو صحیح طرح دے، ایسا نہ کہ ایک دوسرے سے چیتتے رہے پاکستانیوں کی طرح. آئی سوال ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے مدد مانگی جائے تو پھر اس مدد میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، اور اس عبادت کے لیے سب سے اہم مرحلہ وہ ہدایت کا ہے. ہدایت کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک ایراد و طریق ہے، صرف سمجھانا اور رہنمائی کرنا، یہ اللہ نے انبیاء علماء صلحاء کو دیا ہے، ہم تو رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کسی کے دل میں اتار نہیں سکتے. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نم، کوئی مانے یا نہ مانے، جو ہدایت اور علم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بڑے ڈنکے کی جوڑ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اور توفیق عطا فرمائے اخلاص اور احسان کے ساتھ اعتدال کے منہج پر قائم رکھ کر اور اپنے بزرگ اور اپنے مشائخ کے طرز حیات پر، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا. ویرحم اللہ عبدا قال آمینا.
لا الہ الا اللہ اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہماری رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی طرف.
تو ایک تو ہدایت کی قسم ہے المرحلۃ الاولی من الہدایہ هو ایراد الطریق والابلاغ والارصاد انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے پیغمبر سیدھے راستے کی رہنمائی تو آپ کر رہے ہیں.
لکل قوم ہاد ہر قوم قبیلے کی طرف ہم نے رہنما بھیجے.
ہر قوم ہندوستان میں 17 یا 13 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اکثروں کے نام میں گل باز گل گل باز گل خان خان گل گلزار. یہ ہندوستانیوں کے نام ہے, یہ پٹھانوں کے نام نہیں ہے. گل احمد مل 19 ملوں کا مالک, وہ کوئی پختون ہے, وہ دراجی کا رہنے والا ہے, گودرے کا ہندوستانی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کے نام. پختونوں میں یہ کمال ہے کہ وہ انبیاء کی عزت پر جان دیتے ہیں. چونکہ یہ مبارک نام ہے اس لیے پٹھانوں نے بھی رکھے والحمدللہ الہ ہذا. یہاں ایک استاذ تھے, پہلے وہ ایک بڑے دارالعلوم میں استاد رہے تھے. ان کا اصل نام تھا زیارت گل. دارالعلوم والوں نے ان کا نام بدلا اور رکھا عبد الحق. عوام کا یہ خیال ہے کہ عبد الحق اور شمس الحق اور نور الحق اور بدر الحق اور فلان الحق اور رب الحق اور یہ کوئی اچھے نام مانا کے اعتبار سے اچھے. تو تفسیر کے اندر پڑھاتے ہوئے میں نے کہا کہ زیارت گل تو پیغمبر کا نام ہے, لیکن عبد الحق نام کا کوئی پیغمبر نہیں ہوا. ہاں محدثین کے ہیں, اولیاء اور اچھے لوگوں کے ہیں. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اتنے بڑے دارالعلوم نے ان کا نام بدلا ہے, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دارالعلوم بڑا ہے یا دارالعلوم دیوبند بڑا ہے؟ تو اس نے کہا دارالعلوم دیوبند. میں نے کہا سند میں زیارت گل لکھا ہوا. اس واقعی بڑے دارالعلوم نے نام نہیں بدلا ہے, بلکہ ان کو پتا تھا یہ کہ یہ نبی کا نام ہے. اگر نام نبی کا ہو اور آدمی غبی ہو تو برداشت نہیں کر سکے. نام نبی کا ہے مگر اس کا مسمی غبی ہے, نالائق ہے,
نام برباد کر دے گا.
میرا نام ایک استاد نے رکھا تھا ریاض الحق. میں بڑا خوش تھا کہ آج سے میں ریاض الحق ہو گیا. وہ ہمارے استاد تھے, سرانکوں پر ہمارے تاجدار تھے, خیر خواہی میں تبدیل کیا تھا.
اور دوسرے استاد ہمارے, یہ استاد مختصر المانی کے تھے, ہدایہ اول میں فقی العالم مفتی اعظم پاکستان حضرت الشیخ استاد المکرم مولانا مفتی ولی حسن تشریف تھا. کون کہاں داخل ہو گیا, کون آگے رہا, تو لگ کدھر سے آیا؟ لڑکوں نے کہا جی زروری کا نام تبدیل کر دیا اور ریاض اللہ کا رکھا. انا للہ و انا الیہ. کیوں؟ میں نے کہا جی زروری خان کو بھی مانا ہی نہیں کر لے.
زروری جامع الدین و دنیا. اور ریاض الحق رہنے دو, مشقت میں پڑ جاؤ گے, مصیبت اور پڑ جاؤ گے. میں نے کہا جی اپنے قلم سے کاٹ لیا. حضرت نے اپنے قلم سے کاٹا اور واپس ضروری خان لے. خیر بعد میں جب اکثر العلوم بنا, حضرت کا نام دار العزیز پہ لکھا ہے, تو مجھ سے پوچھتے تھے کچھ تکلیف ہے. میں نے کہا کوئی نہیں, کہا مجھے دعا دو تم تو نام بنوا لکھے تھے مولانا بدیر زمان کی بات ہونا. مجھے دعا ریاض الحق نام رکھتے تو چندے کا پاٹ بک پاٹر بک اور ایک تھیلا ہاتھ میں ہوتا اس کے ٹوکے دروازہ پہ. یہ مولوی صاحب آئے ایسا نہیں چل رہا ہے, طالب علم بھوکے بیٹھے ہیں.
جی فلاں جگہ جی نے سیٹ صاحب ہے کہا آپ یہیں پڑھاتے رہو بیٹھے رہو, سارا جہان آپ کے دروازے پر آئے.
اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی قبر نور سے بھر دے اور ان کا نافع علم ہمارا ذریعہ نجات بنا ہے.
اس سے پتہ چلا کہ ہر استاد بھی استاد نہیں ہے, ہر استاد ہر علم کا استاد نہیں ہے. بعض اساتذہ ایسے ہیں جو جمیع علوم کے ماہر ہوتے ہیں.
بعد میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے, بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, میں ہاتھ پیر دبا رہا تھا,
کہتے ہیں ذرو علی خان نام کے 17 محدث فقی اور مجدد گزرے ہیں. معلوم ہے
میں نے کہا شقائق اور نعمانیہ دیکھ لی, میں نے کہا حضرت منگوا لی وہاں دے دی, وہ اچھا بات ہے. وہ طالب علمی کا سوال ابھی تک دماغ میں خیال آیا کہ ہم ان کو دلائل دے دیں, کہ وہ الشقائق النعمانیہ اس میں کیا نے دیکھ لیا. میں نے کہا ذرو علی خان نام کے 47 آدمی مل گئے. کہا اچھا, بہت خوش ہو گئے. جامع الدین و دنیا, بس مناسبت اتنی کافی ہے کہ ایک استاد نے منظور کر لیا. اللہم لک الحمد و شکر. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں, ہندوستان سے مراد پورا ہند ہے, سری لنکا بھی اس میں شامل ہے, سیلون و سرندیپ بھی شامل ہے. نزل آدم بے ہند, ہند ہے وہ, اب مستقل ملک ہے. اب یہ سندھ میں ایک جگہ ہے جہاں یہ بڑا ایگریکلچر کالج ہے, ٹنڈو جام. ٹنڈو جام کہاں ہے؟ ٹنڈو جام
وہ کالج وہاں ہے زراعت. نہیں, میں یہ پوچھتا ہوں وہ بڑا کالج زراعت کا ٹنڈو جام
نہیں کہا. یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے, قصبہ ہے بیرانی. بیرانی اس بیرانی میں ابو ریحان البیرونی پیدا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا. اس وقت جو دنیا تھی اس میں سارا گھوما ہے. اس کے الفاظ سنو ذرا, عقل آ جائے گی. وہ کہتے ہیں ولد تو بقریہ بیرانیہ وہی کریا من قراسن وسن ناہیتم من نواہی کابل. کابلیوں کا جب زور تھا کہتے ہم سن لیں لے لیں گے آپ آرام سے. کہتے میں بیرانی میں پیدا ہوں, یہ سن کی ایک بستی ہے اور سن کابل کا ایک حصہ ہے. اتنی بڑی سلطنت ہے. دیکھیے ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ, ایک سفر نامہ اس کا نہاریا ہے, ایک سفر نامہ اس کا لیلیا ہے. وہ لکھتے ہیں میں ایک ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں سیاہی نہیں ملتی لکھنے کے لیے, لیکن پانی سیاہی ہے اور ہم پانی سے لکھ رہے ہیں اور وہ سیاہی کا کام کر رہا ہے. اس کا ایک نسخہ ہمارے ایک مخلص دوست قاضی احسان صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اصلی نسخے سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے لا کے دیا ہے. اسی کا حوالہ آج دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ وہی قرية من قرى سند وسند من نواحی کابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. میں نے سنا تھا کہ مولانا موسیٰ خان نے ابو ریحان البیرونی پر کچھ لکھا ہے, لیکن بعد میں حضرت نے معذرت کر لی کہ ارادہ تھا لیکن نہیں لکھ سکا. تو ان کا سفر نامہ قدیم, بعد میں جو مترجم ہے وہ جدید ہے, قدیم عربی اور فارسی میں ہے. وہ میں نے حضرت کو پیش کیا تھا. الحمدللہ ابو ریحان البیرونی, اس کی قبر غزنی میں ہے. جی ہاں, وہاں ایک حکیم سنائی کی قبر کے راستے میں ایک غیر آباد جگہ ہے شہر سے متصل, وہاں پر ان کی قبر ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی. بورڈ لگا ہوا تھا ابو ریحان البیرونی, دنیا اسلام کا بڑا سائنسدان و مورخ اور جغرافیہ کا مرتب. طالبان حکومت کی ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم یہ جگہ صحیح کر لو, قبر نہ صحیح, یہ دلالت شرحان جائز ہے کہ یہاں وہ مدفون ہیں اور ان کے احوال قیمتی باتیں ان سے متعلق, تاکہ سیاح اور آنے جانے والے زائرین کے علم میں
اور تحقیق میں اضافہ. اللہ اکبر. بہرحال روئے زمین پر آسمان کے نیچے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انس آباد ہو, انسان آباد ہو, اور ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور مرسلین نہیں بھیجے ہو. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد, آپ کی تشریف آوری, آپ کی شریعت, آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن, آپ کی سنت فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ قیامت تک کے جن اور انس کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی نئے رسول و نبی کی ضرورت نہیں. مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو امام الاثر محدث کبیر فقیہ العالم آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خاتم النبیین, اور ان کے شاگرد خاص مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ختم نبوت کامل, یہ انسائکلوپیڈیا ہے مسئلے کے تمام اطراف پر قابل کفایت اور کافی و شافی تصنیف ہے. لا الہ الا اللہ. اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی. تو ہدایت ایک تو یہ ہے کہ راستہ بتا دیا جائے, علماء دین کا کام راستہ بتانا ہے, اور تبلیغی بھائی وہ راستہ بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. وہ پہلا مرحلہ ہے, کم از کم مسجد لے آتے ہیں, نماز اور مسجد سمجھا دیتے ہیں. حضرت اقدس فقیع الامہ قافل حق کے آخری سالات حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اعلی اللہ و مقامہ فرماتے تھے کہ تبلیغیوں کا شکر ادا کرو کہ وہ لوگوں کو پکڑ کے آپ کے پاس لا رہا ہے. اب آپ ان کو قرآن پڑھائے, سنت پڑھائے, فقہ پڑھائے, کم از کم ہمیں بازار اور منڈیوں سے بے نیاز کر دیا, وہاں وہ جاتے ہیں, آپ آرام سے رہے, آپ تبلیغیوں کی سرپرستی کریں, ان کو دعائیں دیں, کبھی کبھی لوگوں سے کہے کہ بیٹھ جاؤ, یہ مہمان آئے ہیں, یہ روٹی سالن کے لیے نہیں آئے, آپ سے دینی باتیں کر دیا. سب سے بڑا احترام یہ ہے, کسی کسی وقت جب موقع مناسب آپ بھی بیٹھ جائیں, رہنمائی کریں, کوئی کمزور بات ہو غلط بات میں بلا طریقے سے اپنا سمجھ کے خیر خواہی کے ارادے سے مطلب آئے سارے اس طرح. وہ پرائے تھوڑا ہی ہے, وہ تو ہمارے اپنے ہیں, وہ ہماری بات مانتے ہیں, فخر کرتے ہیں, اور محلے کے لوگوں کو دینی مدرسے کے طلباء کو کبھی کبھی کہے, روز نہیں کیونکہ روز ان کے لیے ممکن نہیں, کبھی بڑے دور سے جماعت آئی ہے, آج فلاں سے فلاں وقت تک جامعہ کے طلباء بھی ان کی خدمت میں رہے اور ان کی باتیں سن لیں. الحمدللہ آپ سرپرستی کریں گے, ورنہ یہ دیوبندیت کے منافی حرکتیں ہیں, اپنے لوگوں کو نہ پہچاننا. یہ جو جامع میں ظہر کے بعد تبلیغ ہے یہ طالب علموں کی تبلیغ ہے, یہ وقت ذرا بڑا ہے, اس وقت ان کا گھنٹہ دیر سے لگتا ہے, تو نماز ظہر کے فوراً بعد طلبا جمع ہو کر ایک گھنٹہ کھڑے ہو کے تبلیغ کے صاحب جس کو یہ لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں. اس کا پڑھنے والا لازمن طالب علم ہوگا اور طلبا بیٹھا کرے اس میں, اور آپ کو ماننے والے کرتے ہیں, وہ ایک طرف ہوں گے, ساری مسجد آپ کے مطالعہ تکرار کے لیے انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے, وہ آپ کے وجود پر, تعلیم پر, آپ کے نصاب پر, آپ کے تعلم اس کے سلسلوں پر فخر و شکر کرتے ہیں, وہ ہمارے لوگ ہیں, محلے میں ہماری بہت بڑی پشت پناہی ہے وہ. الحمدللہ ہر سر زمین پر جب آپ کو پتہ چل جائے تبلیغی جماعت آئی ہے, آپ ان کی ہمت افزائی کریں, ان کی خدمت میں جائیں. میں مولانا بھائی عبد الوہاب کی خدمت میں گیا,
انہوں نے عجائب واقعات سنائے کہ کئی ملکوں میں ہمیں دقت گرانی تھی. اتفاق سے مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے تھے وہاں, اور مفتی صاحب سے ہم نے عرض کیا تو مفتی صاحب نے وہاں کے بادشاہ سے بات کی, انہوں نے عام اجازت دی. یہ لوگ تو کچھ کہتے نہیں نہ کچھ مانتے, اپنے مسلمانوں سے دینی باتیں کر رہے ہیں, آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ نہیں لگائی, آپ نے کہہ دیے, اطمینان ہو گیا.
اور افریقہ کے بعض جگہوں میں بتایا کہ وہاں ہم پر پابندی تھی, وہاں حضرت مولانا یوسف بنڈوری صاحب ختم نبوت کے سلسلے میں تشریف لائے. کہا حضرت کو پتہ چلا, بڑے مرکزی جامع مسجد میں بیان فرمایا تبلیغ پر, تو اس کے بعد ہر جگہ ہی جانا تھا.
آپ اپنے علم کو پختہ رکھیں اور اپنے مسلک کے تمام لوگوں سے بہترین روابط رکھیں. کوئی کم اچھا ہوگا, کوئی زیادہ اچھا ہوگا, پندرہویں صدی ہے, جہاں اس میں توحید سنت دیوبندیت اور حقانیت پائی جاتی ہے, محمد سالار جردیز, ہم یقیناً ان کا احترام کریں گے. ہماری ذات سے ان کو فیض پہنچنا چاہیے. غلطیاں کون نہیں کرتا, طلباء کم کرتے ہیں, مولویوں سے کم غلطیاں ہوتی ہیں, پیرانے طریقت سے کیا فساد بچائے. تو اگر تبلیغی بھائیوں سے جو عوامی جماعت ہے کچھ اٹک بیٹک میں اور بولنے میں کمی کوتاہی ہو گئی تو محتاج اصلاح, اور وہ اصلاحات کی جماعت, وہ صرف اطلاعات کی جماعت نہیں
بلکہ جب آپ کہیں طاقت میں ہو, توانائی میں ہو, امام خطیب ہو, محلے کے مضبوط انسان ہو اور جماعت آئی ہے, ایک وقت کی دعوت ان کی کرے, بہترین دعوت کرے. پہلے عبدیل صاحب صاحب کی اجازت لے لے, ملاقات کریں اور ان کو تسلی دے, خوش آمدید کہے, بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو خیر پھیلائے, احسان ہے آپ کا, اب ہماری فکر کرنے کے لیے ہمارے محلے میں جماعت لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد ان سے کہے کہ آپ کو کب سہولت ہوگی کہ میرے ساتھ مل بیٹھ کر, یا آپ کہیں تو یہی لے آؤں, کھانا پکا کے لاؤ. انفق انفق علیہ, پیغمبر نے خدا کی طرف سے کہا, حدیث قدسی ہے, خرچ کرو تو خزانے ملے. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, ایسا نہ ہو کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. مولیان بولے ذلیل و خوار دی ددئی نہ سو خیر نمو, نہیں پہچان لو اپنے لوگ. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکے والوں کی دعوت کی تھی وہ تبلیغ کے لیے تھی. تمام قبائل کے سرداروں کو, ذمہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کیا. عرب دستور کے مطابق جب کھانا کھایا گیا تو سب نے کہا ہمارے ذمہ کیا کام ہے. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, جو کلمہ میں لے کر کے آیا ہوں یہ پڑھ لو. انہوں نے کہا یہ بات کرنے کی تھی جو آپ نے کر. دیکھ یہ عقل دے کے ذرا,
بدتی لا الہ پڑھتا ہے یا نہیں, ان سے زیادہ شرک کرتا ہے, اس کو لا الہ سمجھ ہی نہیں رہا. وہ سمجھدار کتنے تھے, انہوں نے کہا اگر یہ کلمہ پڑھ دیا نا تو پھر یہ بت بت مندر وندر کوئی چیز نہیں چاہیے, سب ختم. یہ ہوتے تو کہتے نہیں, کلمہ بھی پڑھیں گے, چادریں بھی چڑھائیں گے, قبرستان جا کر کے مردوں کو چومیں گے بھی, ان سے مدد بھی مانگیں گے. ان کا کلمہ شرک والا ہے. اور مکے کے کافر اور مشرکوں نے کہا نہ نہ نہ, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کا پوجا, ان سے مانگنا, اس کی عبادت کرنا, سب ختم ہو جائے. کافر تو تھے وہ مشرک, لیکن عربی دانی پر آفرین ہے, آفرین.
بس لا الہ سنتے ہی لڑ پڑتے تھے, یہ کیوں گئے, کیا کلمہ ہے,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے, راستہ بتانا, رہنمائی کرنا. راستہ بتانا, رہنمائی, تو آپ نے ہمیشہ ہی سنا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں.
طالب علموں کو کیسا راستہ بتایا جاتا ہے, ان کی مدد کرے, ان کا تعاون کرے. مسافروں کو کیسا راستہ بتایا جاتا ہے, ان کا احترام کرے. محتاج اور مسکین کو کیسا راستہ بتایا جاتا ہے, ان سے پوچھو کیا چاہیے, کھانے کی ضرورت ہے اس کے پیسے دے, کپڑا نہیں ہے تو یہ لے اپنے لیے کپڑا سلوا.
کہیں دور جانا ہے کہ یہ میری طرف سے کرایہ پیش ہو رہا ہے، بیمار ہے کا دوائیوں کا بل دے دے میں ادا کرتا ہوں،
ڈاکٹر کا بل میں ادا کرتا ہوں. یہ رہنمائی ہے، رہنمائی صرف لفاظی نہیں ہے، رہنمائی بنا پر حقیقت جس چیز کا وہ محتاج ہے، جو اس کے اور دین کے سامنے رکاوٹ بن رہی وہ ساری چیزیں ہٹانی پڑے گی. یہ ہے ایراد الطریق احسن التفسیر. الحمدللہ
جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کی دوسری قسم وہ ہے ایصال الی المطلوب، انگلی سے پکڑ کر مراد تک پہنچا، اس کے سینے اور دل میں ہدایت ہوتا، اس کو عین ایمان دینا. انک لا تہدی من احببت، اے نبی یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے. جب نبی الانبیاء رسول المرسلین سید الاولین والآخرین نہیں کر سکے اور میں آپ کا منصب نہیں، تو ہم کو ہم تو کہیں گے بھائی نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھ دو. کل ایک شاہ کمار صف میں کھڑا تھا تو اس نے ہاتھ باندھ دیتے، میں نے اس کو دیکھا تو ہاتھ کھول دی، پھر جب میں ادھر ہو گیا مجھے پتہ تھا دوبارہ اس کو دیکھا پھر باندھا ہوا، اور پس والے میں ادھر میں لگاؤ. یہ ضدی اور انادی ہے، ممکن ہے وہ اس میں بھی پٹک گیا ہو، لوگ بھول جاتے ہیں. آئے سر کبھی آ جاتے ہیں ننگے سر والے، ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہر وقت مناظرے تو نہیں کریں گے ہم، سمجھائیں گے. طالب علم ان کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، جائز ہے، ثابت ہے بخاری کی حدیث سے، مگر اس کو مشوش کیا جاتا ہے، اس کی نماز کا سکون خطرے میں پڑتا ہے. تو حکمتاً طلباء کو کہتا ہوں کہ نہیں، نماز میں ان کے سب میں جائے. ایک ضدی انادی قسم کا غیر مقلد آیا تھا، اور یہ ویسے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے یہاں آتے ہیں تو بڑے خرش خرش ہو جاتے ہیں، ہم سے ویسے ان کا بول ہے. تو نماز میں طالب علم ٹوپی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، چھوڑو مولوی کی بات ہے، یہ آپ مانے میں نہیں مانتے، آیا نماز پڑھنے میرے پیچھے. طالب علم نے کہا نہیں، ٹوپی تو رکھنی پڑے گی، مولانا صاحب کا اعلان ہوتا ہے، بغیر ٹوپی کے تو نہیں پڑھنے دیں گے. اس نے کہا رکھ کے دیکھیں. جب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، طالب علم نے اس کے سر پہ ٹوپی رکھی، اس نے پھینکی. چھوٹا طالب علم ہے، عجیب ہے، اس کے سر میں کیا ہے، دو ٹوپی اور لا کر ایک وہ پھینک دی. اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ ضدی نادی آئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سر میں کوئی گڑبڑ مشین لگی ہوئی ہے. تو اس نے پانچ چھ ٹوپیاں ایک دوسرے میں رکھ کے خوب بھاری کر دیا، ایک کیپ بنایا اس کے سر پہ لا کے تھما دیا. اب وہ ایسے ایسا کر رہا ہے، وہ گر نہیں رہی. ایسے ایسے نماز بھی، یہ نماز پڑھنے آئے تھے کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، شرم کم کو مگر نہیں آئے. نماز سلام پھیرتے ہی اس طالب علم کو پکڑا، چھوٹا بچہ تھا، اس کی کس کی پٹائی لگائی. وہ رو تو وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا خیر ہے، ثواب تو ملے گا، نبی لوگوں نے، اچھے لوگوں نے ہمیشہ پٹائیاں کھائی ہے، کوئی بات نہیں، آپ روز روٹی کھاتے ہیں، آج پٹائی کھائی. لیکن بڑے تو لوگ آپ کو پتا چلا کہ مولانا صاحب خفا بہت زیادہ ہے. پانچ چھ طلبا ہے، کہیں اس کی اصلاح کر لیں، میں نے کہا نہ اسی حساب سے کاٹ، بالکل اس پر. جب وہ دوسری نماز میں آیا، تین طلبا دائیں کھڑے ہو گئے، تین بائیں کھڑا ہو گئے، تین چار پیچھے کھڑا ہو گئے، اسی بچے کو کہا آپ کو بھی رکھے اس کے سر. اب اس کے سر پہ وہ کوئی بھی رکوائی آپ کو نہ گرا رہا ہے، اور نماز پڑھ کر دیکھ رہا ہے، فوج کا ادا کر سیدھے نکل گئے گیٹ سے. سوال مشقت تو کرنی پڑتی ہے، سب کام آسانی سے تھوڑا ہوتا ہے، بعض کاموں میں دقت پیش آتی ہے. آدمی زمین کھودتا ہے، جاتا ہے اچانک کہتا ہے اوہ ہو کتنا سخت چٹان نکل آیا، اب اس کے توڑنے کے لیے بڑی مشینیں لاؤ، بڑا ہتھوڑا لاؤ، کسی بڑے مستری کو مشکلات. غزوہ خندق میں جب وہ پتھر نکل آیا تمام صحابہ بے بس ہو گئے، حضرت کی خدمت میں آئے اور آپ نے تین کدال مارے، اس کو اس کے ذرات اڑ گئے صفوف کی طرح، اور آپ نے فرمایا مجھے فارس اور روم کے خزانوں کی چابیاں دکھا دی گئی. امتحان تو ہوتا ہے. منافقین نے سنا تو کہا کہ بچنے کا تو کوئی سامان نہیں ہے، دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودنے پر مجبور ہوئے اور روم و فارس کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی لشکر نے فارس اور روم کو پتہ کر دیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. نبی چند دنوں کے لیے تو نہیں رہتے کہ سارا کام اس وقت ہو، نبی تو آخرت کے لیے مبعوث ہوئے. آپ کا زمانہ آپ کے دور سے شروع ہوا قیامت کے آخر دن تک، اس کے بعد بھی آپ کا زمانہ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جتنے وعدے ہم نے آپ سے کیے اٹل ہے، ہو کے رہیں گے، کچھ آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کی وفات کے بعد. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب لوگ ہماری طرف آئیں گے. اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حضرت آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، حساب نہیں کرو. تو ہدایت کی دوسری بڑی قسم وہ ہے ایصال للمطلوب. اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے. اس پر اشکال مشہور ہے کہ یہ دعا تو مسلمان مانگ رہا ہے، مسلمان تو ہدایت یافتہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے جانے اور آنے کے وقت چاہیے. اگر آدمی 50 سال ہدایت پر ہو، 51 سال بے دین ہو جائے تو 50 سال ضائع ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اهدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی دیجیے. اور ہدایت کا مظہر کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. جو قرآن ہے، خداوند تعالیٰ کی عبادت مخلص ہے، کل اس پر آیات پیش کی تھی. راستے بہت ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ ہے ہدایت کا، جس کے بعد آدمی ٹیڑھے راستوں پر نہ چلے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور سیدھا وہی جا رہا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، خداوند تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ سیدھا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ وہ ٹیڑھے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، قیاس شرعی، قرآن شریف کے نتیجے میں اجماع پیدا ہوا ہے. قرآن متفق رکھتا ہے اور سنت کی وجہ سے قیاس کی صلاحیت عطا ہوئی ہے. الاجماع مقتبس من الکتاب والقیاس موفق بالسنت وللمسلۃ مجال آخر انشاءاللہ. یہ ادلۂ شریعہ کہلاتی ہے، چار دلائل. ان چار دلائل کے استعمال کرنے والے چار ائمہ ہیں، اور چار ائمہ اہل حق ہیں، ہدایت یافتگان. نام تو چار کا ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے. عبارات و ناشتا و حسن کا واحد. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت رہے گی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں. امام شافی کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے, باقی دو ائمہ بھی وہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. الگ تاکہ تفرد بے شافی فل جاریہ. یہ اختلاف بظاہر اسداد کا ہے, منافعات کا اختلاف ہے, ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف اولا اور جائز کو کہتے ہیں, یہ غلط کہتے ہیں. قرآن شریف میں ہے ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. بنو قریظہ کے باغات کاٹنے والے صحابہ اور نہ کاٹنے والے دونوں سے, کاٹنا اور نہ کاٹنا, فاتحہ پڑھنا اور نہ پڑھنا ہے, یعنی فرمایا بإذن الله, دونوں کو اجازت ہے. اور حضرت نے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی, فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو, بخاری شریف مغازی میں. عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو. بہت کوشش کی, تیز چلے پھر بھی دیر ہو گئی, رات کا اختیار میں نہیں ہوتا. اور نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت نے کہا پیغمبر کا مقصد نماز قضا کرانا نہیں تھا, جلدی جانا تھا, وہ تو ہوا نہیں, اب نماز تو پڑھ لیں. انہوں نے پڑھ لی. دوسری جماعت نے کہا نبی کی نبوت کی زمان سے نکلا ہے کہ لا تصلوا العصر حتی تتصلوا بقریظہ, نہ پڑھنا عصر جب تک کہ قریظہ نہ پہنچو, ہم تو نہیں پڑھیں گے, وہاں جا کے پڑھیں گے. ایک جماعت نے راستے میں پڑھی, دوسری جماعت نے وہاں جا کے قضا پڑھی. بخاری میں یہ لفظ ہے, جب آپ کو دونوں صورتحال پیش کی گئی لم یعنف احدم منہما, ایک کو بھی تنبیہ نہیں کی, دونوں صحیح. ٹھیک. ایک اور جگہ بخاری میں ہے ایک جماعت کو کہا اصبتم, تم نے ٹھیک کیا, دوسری جماعت کو کہا لکم الاجر, تمہیں زیادہ نیکیاں ملیں. بس چاروں ائمہ اور ان کے فقہ درست ہیں, زیادہ سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ جو مصیب فی الاجتہاد ہے, لہو اجران او اجر عظیم. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکیم ابن حزام کو جو پکڑا, جو سورت فرقان پڑھ رہا تھا, حضرت عمر بڑے حیران تھے, جب سورت فرقان رک گئی پکڑ لیا اس کو مان سے کپڑا ڈالا تھا, کس طرح تلاوت کر رہا ہے, کہا مجھے نبی نے پڑھایا. چل حضرت کی خدمت میں لے گئے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. حضرت عمر سے کہا پڑھو, انہوں نے سورت فرقان پڑھی, مکمل ہو گئی. فرمایا آپ کا زیادہ تھا اس طرح نہ تھا. پھر حکیم کو کہا پڑھ, اس نے پڑھی, فرمایا آ کا زیادہ یہ بھی نازل ہوا ہے, انزل القرآن علی سبع ذرا. مزید تفصیلات طلباء شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام, حضرت صاحب نے لکھا ہے شیخ الاسلام نے, چاروں ائمہ ہدایت کے, چاروں ائمہ مجتہدین کامل ہیں. اور کئی اور مقام پر شیخ الاسلام نے تصدیق کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بہت جامع ہے, بہت زیادہ جامع ہے. الحمدللہ اللہ. یہ تفصیل اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم چاروں ائمہ کو اور ان کے فقہی مسلکوں کو مسلک حق سمجھتے ہیں. حرمین شریفین میں حنابلہ کا مذہب ہے, امام احمد ابن حنبل وہ بھی بغداد کے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی بغداد کے ہیں. ایک عرب دکتور نے کتاب لکھی ما وافق الاصغر بالاکبر, احمد ابن حنبل نے ابو حنیفہ کی کہاں کہاں موافقت کی. سینکڑوں مقامات میں ہم اور وہ ایک ہیں, والحمدللہ علی. حرمین شریفین میں تراویح 20 رکعت ہے, جنازہ 4 تکبیروں سے آہستہ ہے, غیر مقلد تراویح کے اصلاً منکر ہے, یاد رکھنا, وہ قیام اللیل کی قائل ہے. اور 8 رکعت اور 12 کے سازشی پراپیگنڈے کرتے ہیں, اور صحابہ کے عمل سے، جمعہ سے اور حرمین سے شرم نہیں آتی، اور جنازہ مل جہر پڑ گئی، اون اون تیری کون سی کل سیدھی، اوکھا اوکھا وے سدے سمشو چپاتے سوکھا آئے گا. اور ہمارے ایک ڈاکٹر جاوید صاحب تھے، کسی زمانے میں افغان جہاد میں بہت آگے تھے، اسی رشتے سے جب وہ شہید ہوئے تو میں بھی کراچی سے جنازہ پڑھنے گیا، تو وہ جو غیر مقلد جنازہ پڑھاتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اللہم اغفر لہا ورحمہا پدا توان صرف ہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زندگی میں مرتے ہو، جب غیر مقلد ہو کے ہاں مر گئے تو عورت ہو گئے، ہا ہو ہا ہو وے ہا والا و ہا دے والا. سارے بڑے علماء پیچھے کھڑے ہیں، وہ اپنے خاص عربی جو جاپان سے آئی لا حول ولا قوة الا بالله. تفسیر ساوی میں ہے کہ اس فرقے پر اندیشہ ہے کہ یہ حق سے منحرف اور مارق ہے، تفسیر ساوی سورۃ اعراف میں. مزید تفصیل عبد الوہاب شارانی کی کتاب ہے رحمت الامہ انکشف الغمہ، اس میں بھی چار ائمہ اور چار فقہ سے جو خروج ہے اس کو ضلالت گردانا ہے. رحمت الامہ انکشف الغمہ لامام الاولیاء الشیخ عبد الوہاب الشارانی رحمہ اللہ. شیخ الحدیث مولانا زکریہ مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، کتاب آگے پھر اردو میں ہے، اچھی کتاب ہے بہت، غالباً کشف الامہ کا کوئی ترجمہ ہے. اور خواجہ محمد معصوم صاحب مجدد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، خواجہ خرد جسے کہتے ہیں، چونکہ وہ بھائیوں میں چھوٹے تھے تو خواجہ خرد، ان کے مکاشفات میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے اور اس وقت کے امام امام مہدی ہوں گے، اس وقت فقہ حنفی عروج پر ہوگا اور بقیہ مذاہب فقہ حنفی میں ضم ہو چکے ہوں گے، شافعی حنبلی مالکی. اور فرمایا کانا یعملان بفقہ ابی حنیفہ، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی حنفی فقہ پر عمل پہ. او یہ بڑا او کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، کیا مرچی تجھے کیوں لگتی ہے، ہم اس کے پہلے حوالہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں معتبر کتاب، ہم ان کے مکاشفات کو حق کے بینات سمجھتے ہیں. لیکن اشکال کی جگہ کیا ہے، اس پر تو تمام محدثین متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو وہ نبی ہوں گے، نبوت کا انحصار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات، لیکن عمل شریعت محمدیہ پر کریں گے. کیوں؟ عرب بادشاہ شاہ عبداللہ جب پاکستان آئیں گے تو وہ بادشاہ ہوں گے یا نہیں، بادشاہوں میں، لیکن یہاں پروٹوکول جو ان کو دیا جائے گا اور ان کو راستوں سے گزارا جائے گا، ایئرپورٹ سے باہر لایا جائے گا، تو قوانین پاکستان کے ہوں گے یا سعودی ہوں گے، پاکستانی قوانین ہوں گے، نہ ان کی توہین ہے نہ ادب و احترام، دنیا میں اس کے اسباب موجود ہیں، اور وہ اس کو بے عزتی سمجھیں گے، ہمارے بادشاہ جو عمر حج کے لیے جاتے ہیں وہاں سعودی پروٹوکول کے مطابق وہاں مہمان ہوتے ہیں، ان کے عمل احساس ہوتے ہیں، وہ اپنے امیگریشنوں سے نکالتے ہیں. ہاں احساس ہوئے اتنا ایک اہم مرحلہ ہے وہ رہے گا. تو حضرت عیسیٰ مسیح نبی کی حیثیت سے
ہمارے پیغمبر سے 572 سال پہلے ہوئے
اور ان کی نبوت برقرار ہے اور وہ عمل شریعت محمدیہ پر کریں گے، تو اگر امام مہدی حنفی فقہ پر عمل کر لے تو غیر مقلد ذرا اشارے اور اوپر کر لے ایسے ایسا کرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کتابوں میں تو درج ہو چکا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جامع فقہ.
اب بھی یہ جہاد جب عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ مجاہدین کا دین کی سربلندی کے لیے وجود قائم دائم رکھا، تو حنابلہ شوافی مالکی آتے تھے اور وہ فقہ حنفی کے مطابق رہتا تھا. مولانا شیر علی شاہ کے استاد ہیں، جزیرۃ العرب کے بڑے شیخ ہیں عبدالعزیز عثمان دامت برکاتہ. انہوں نے یہاں مجھے واقعہ سنا کہ ایک عرب شیخ آیا، بڑا بکسا ڈالروں کا بھر کے جہاد کے لیے لایا، پھر جب نماز کا وقت ہو گیا مصلی پہ کھڑا ہوا، ایک حنفی افغانی نے بازو سے پکڑ کے کہا پیچھے کھڑا ہو جاؤ، تاخر یصلی بنا امام ہونا، ہمارا اپنا امام ہے اپنے مولوی کا نماز پڑھاؤ. کہا عرب شیخ بہت خفا ہو گیا، رونے لگا. میں نے کہا بات سنو، تم یہاں یہ بکسا ڈالر بنا کے امامت کرنے لگا ہے جہاد کے لیے؟ جہاد پورا ہو رہا ہے، امامت اپنے اوپر پیچھے کھڑا ہوگا. وہاں حرم آ کر کے حنفی علماء آپ کے مسلے پہ جاتے ہیں کیا؟ تو مجھے عبدالعزیز عثمان کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ لوگ کامیاب ہوں گے، عبدالعزیز عثمان خود سوڈان کا مالکی ہے، کب پوری دنیا میں ایک ہی فقہ نافذ ہوگا. یہی تو وجہ تھی جو مغرب نے ان کو ظاہری اسباب میں شکست دے دی، ناکام. عزائم میں نہیں، ارادوں میں نہیں، ظاہری اسباب، اسباب کے اوپر نیچے ہو
سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سہائے ستا اور اس کے علاوہ دینی کتب احادیث کی، چاروں فقہ، چاروں فقہی مسالک، چاروں ائمہ ان کے مجتہدات، فروعی اختلافات اور چاروں سلسلے بزرگان دین کے، ولایت کے، تصوف کے، یہ برحق نظام ہے ہدایت، برحق نظام.
دا سلور والا مذہب سر یہودی ماں و تاپا کے پیدا کرو اختلاف رحمان بابا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہے، اس لیے ہم حنفی درسگاہ میں بیٹھ کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، تمام ائمہ حدیث، تمام سلاسل رشد و ہدایت، ان کی حقانیت اور ربانیت پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے حق میں قبول ہے. جو لوگ اپنے ہاں حدیثوں کے نام پر بزرگان دین اور سب سے اول کے فقہا اور مجتہدوں کو برا بلا کہتے ہیں، وہ فاتحہ کی قبولیت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے حق میں فاتحہ نافع نہیں ہے. جیسے کہ مکے کے مشرق اور مدینے کے منافقوں کے حق میں یہ صورت نافع نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے ہدایت کی اور یہ تعین ہے مسلک کی اور یہ تسدید ہے مشرب کی. نظریہ، اعتقاد، فقہی راہ رسم واضح ہونا چاہیے. یہ نہ کہ کوئی نند جمعہ رد جمعہ خان شوے دے اور سر کونے نشتا بوتل خان شوے دے تدڑو پتہ لے مور سوک رو پلار سوک رو دے دا ارچا دے ارچا بیگم دا وہ ارچا بیگم پلار کو بیچا دا وہ یوں نہ پیدا ہے سر کو نہیں پیدا. اگر کوئی کہے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگوں سے پیدا تو اس کو کوئی اچھا سمجھ جائے گا. ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ ہے، ہمارے حدیث کے سپہ سالار امام ابو جعفر طحاوی ہے اور تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و اجتہاد اس آسمان کے ستارے، روشن ستارے. اپنے مقام پر جس طرح میں درس دیتا ہوں، سینکڑوں مقامات پر اور علماء دے رہے ہیں اور سب اہل حق درس. الفاظ کا فرق ہوگا اور انداز کا، مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی توحید، دین کی دعوت برحق، پیغمبرانہ سنتوں کی جلالت اور ضرورت،
فقہ کی اہمیت اور فضیلت. والحمدللہ یا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ چار طبقے ہیں لے، یہ تو چار اماموں سے بھاگ رہے تھے، چار مذہبوں سے دوڑ رہے تھے، مگر چار فرشتے مقرب جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ان کو مانتے ہیں، چار خلفائے راشدہ اجلہ ابوبکر عمر عثمان علی، ان سے کسی کو کس کو موقع ہے. اسی طرح تکوینی طور پر اللہ تعالی نے چار ائمہ اجتہاد اور فقہا کے اجتہاد شرعی اور فقہ میں مسلمانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری فرمائی. پانچویں کی ضرورت نہیں ہے، پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں دسواں بیسواں تیسواں چالیس آئے ہوں گے لیکن ضرورت پوری ہو چکی. ڈھائی سو ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے بہت زمانہ ہو گیا، ہم تو سیاح ستہ بھی نہیں مانتے. میں نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. میں نے کہا ہندوستان میں جس نے آپ کا نام اہل حدیث انگریزوں کی چاپلوسی کر کے الاٹ کرایا اس کا نام معلوم؟ کہنے لگا کہ نہیں. میں نے کہا آپ الاٹڈ جس دن اور جس جگہ سے ہے وہ تاریخ مجھے پتا ہے. ان کو کوئی ظاہری کہتا تھا، کوئی ابن حزمی کہتا تھا، کوئی داؤدی کہتا تھا، کوئی لا مذہب کہتا تھا. تو نواب صدیق حسن خان قنوجی نے جب بھوپال کے نواب ہوئے انگریز سے کہا کہ اگر آپ انگریزی سرکاری کاغذات ہیں ہمارے نام کے ساتھ اہل حدیث لکھے تو بڑی مہربانی. انگریز نے کہا اہل الحدیث انگریز لمیٹڈ. کتاب کا نام رکھو، ایسی ہوائی باتیں نہیں چلتی. نواب صدیق حسن خان کا بیٹا ہے عبد المجید حسن خان، اس نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، اس کا نام ہے معاصر صدیقی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اپنے والد کے فضائل. کہ آج اہل حدیث میرے ابا کو نہیں مانتے، ان کا تو کوئی نام نہیں تھا، میرے والد نے انگریزوں سے اہل حدیث سے نام کرا ہے. معاصر صدیقی نواب صدیق حسن خان قنوجی کے بیٹے کی لکھی ہوئی عام مل رہی ہے غیر مقلدوں کے مکتبہ سے. میں نے کہا نواب صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے الحتہ فی ذکر صحاح ستہ. آپ کہتے ہیں صحاح ستہ نہیں مانو، حضرت فرماتے ہیں جو صحاح ستہ نہ مانے وہ بے دین دوال مدل اور حق سے محروم آدمی. صحاح ستہ تو ماننا پڑے گا. آپ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا پہلا مورد اور محل پیغمبر ہوتا ہے. تو فرمائے من النبیین، پھر جو لوگ پیغمبر، مہربانی شکریہ کہ آپ کو یاد آیا اور آپ نے مستحا کر، بہت مہربانی. آئی سلام شکر ہے الود احمد. بہت ہی اچھی بات ہے کہ آدمی حدیث پر عمل کر لے، خوشی کا وقت ہے، عید یہ صحیح ہے اور ماتم کے برابر سانحہ ہے کہ طالب علم بدعمل اور بے عمل ہو، ماتم کے برابر فائدہ کچھ نہیں ہے. تو جمائی آئے مولوی صاحب، جدھر سے میں بھی دیکھ رہا تھا عین اسلم ہے، تو چٹ پٹ ہاتھ رکھ لیا. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے، اللہ آپ کو بڑا علم دے گا، ہدایت نصیب ہوگی، اعمال آسان ہو جائے انشاءاللہ. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، جس نے عمل کیا اس علم پر جو وہ جاننے لگا اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے حاصل نہیں تھے. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، رواه احمد في مسندی. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا ایک طبقہ خاص ہے, اس کو کہتے ہیں انبیاء کو سے, اور ایک مصداق عام ہے, اس کو کہتے ہیں المومنون والمسلمون, عام و خاص. اور پھر کل طبقات چار, صدیقین, انبیاء اور مرسلین کے جو متبعین ہیں, ان میں ایک جماعت صدیقوں کی ہوتی ہے, اللہ اکبر. اور تیسرا طبقہ وہ شہداء کا ہے. شہداء کے دو مطلب ہیں, حق کی گواہی دینے والے اور حق کے لیے جان دینے والے. للحق کے ثلاثۃ حق, کیونکہ حق کے بھی تین حق ہوتے ہیں. انعام کا نہیں, آپ نے ان پر انعام فرمایا. میں منعم علیہم, ان کی تفصیل سورۃ النساء کے آیت کے نیچے کروں گا انشاءاللہ تعالی. انعام کیا چیزیں؟ سورۃ احزاب میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور پیغمبر نے بھی ان کے ساتھ احسان فرمایا. منعم حقیقی اللہ ہے, اور باقی منعمین تو ہوتے رہتے ہیں, ماں باپ بھی منعم ہیں, اساتذہ بھی منعم ہیں. لا الہ الا اللہ, نعمت اس لمحے کو کہتے ہیں جس کا زندگی پر اثر. نعمت لمحت تظہر فی الحیات. آپ کہتے ہو اوہو میری گاڑی چھوٹ گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا پھر رک گئی. آپ کہتے ہو اوہ میں فلاں جگہ گرنے لگا تھا, دیکھو یہ خاص خاص گڑی ہے نا, لیکن اللہ نے فضل فرمایا بچ گیا. میں بھوکا مر رہا تھا, فلاں نے ہاتھ بٹھایا. میں بالکل بیمار ہو گیا تھا, فلاں ڈاکٹر کے دوا سے شفا ہو گئی. تو ایک ایسا لمحہ جو زندگی میں ظاہر ہو, پوری زندگی پر اس کا اثر ہو, اس کو کہتے ہیں نعمت, جمع نعم. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی نعمتیں فرمائی, ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. پھر ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم. نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتے ہو, تو خدا بغیر گنتی کے شکر بجا لاتے ہیں, اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. فرمایا کہ نعمتیں زیادہ ہیں لیکن انسان بڑا ناشکرا اور بڑا بے انصاف ہے. پھر فرمایا نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ خوب مہربان ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, ایک منعم سے ہے اور ایک منعم سے ہے. منعم, انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام کیا ہے وہ کیسے ہیں؟ لظلوم کفار, بڑے بے انصاف ناشکر ہیں. اس لیے ایک آیت میں یہ آیا ان الانسان لظلوم کفار, تو آپ یہاں کہیں گے درایت تفسیر میں کہ ہاذہ تتعلق بمن انعم علیہم, جن پر خدا نے انعام کیا. پھر یہ کہ جو نعمت کرے منعم وہ کہتا ہے غفور الرحیم, بہت معاف کرنے والا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ آپ نے انعام فرمایا. دیکھو پہلے مسلک کی تعین ہو گئی, مشرب کی تصدیق ہو گئی, ہدایت کی دعائیں ہو گئی, تو پھر نعمتیں آئی. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان نصیب نہ ہو, صحیح مسلک نصیب نہ ہو, تو ان خوشیوں کو نعمت نہیں کہیں گے. نعمت بعد الہدایت, نعمت صراط مستقیم پر چلتے ہوئے, تب جا کے نعمت نعمت ہے. چنانچہ جن لوگوں کی ہدایت ختم ہو گئی تھی, جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے یا کٹ گئے تھے غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا تھا، ہم الیہود ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو رائے راست سے ہٹ گئے تھے اور بھٹک گئے تھے، غیر فران معنی القرآن میں کہا ہے کہ یہ صفت ہے الذین کی اور وہ محل جر میں ہے، اس لیے غیر، اور غیر لا کے معنی میں ہے لیکن حرف لا استعمال نہیں ہو سکتا، یہ طلبا کے لیے بات ہے، تفسیری بیضاوی میں، مدارک میں اور کئی تفسیروں میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل واقعہ ہے انعمت علیہم سے، وہ مبدل ہے یہ بدل ہے، اب یہ کہ بدل اور مبدل کا تو مستاق ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ چار طبقے ہیں اور یہ یہود و نصارہ ہے، تو اصل میں ترکیب کے اندر تو بدل واقعہ ہے لیکن مصداق کے اندر اوصاف ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نعمتوں سے متصف ہے، اور جو لوگ نعمتوں سے متصف نہ ہو سکے مصداقاً اور اطلاقاً وہ یا یہود ہے یا نصارہ ہے، کہتے ہیں جو عملی گمراہ ہو، عملی جیسے عوام، وہ غضب کے مصداق بنتے ہیں، اور جو علمی گمراہ ہو، جانتے ہوئے غلط کرے، وہ ضلالت کے شکار ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اکثر العوام علی قدم الیہود و اکثر العلماء السوء علی قدم النصارى، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہود کے لیے قرآن کریم میں ہے فباؤوا بغضب علی غضب، غضب کر غضب کے شکار ہو گئے، اور نصارہ کے لیے ہے یہ رائے راست سے گمراہ ہو چکے، جو وجہ ان میں تھی یہود و نصارہ میں، وہ وجوہ جب اب کسی میں پائی جائے گی تو وہ بھی اس کا مصداق بنیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد کر لیں گے اور پھر سورۃ بقرہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا وقفہ کرو۔ یہ خواب لکھا ہے حضرت، اس مجلس میں خوابوں کی ضرورت نہیں ہے، خواب اتنے ہی کافی ہے جو میں سناؤں، اگر 2000 آدمی خواب سنانے لگے تو جاگتے کا موقع ختم ہو جائے گا، پھر بھی یہ اتنی بڑی محبت سے لکھا ہے، آج اس کو پڑھتا ہوں تعبیر بھی دیتا ہوں۔ بندے نے گزشتہ رات فجر کی نماز سے قبل خواب دیکھا کہ مدرسے کا ایسا ماحول ہے اور بندہ اس میں طالب علم کی حیثیت سے وضو کر رہا ہے، دوران وضو اور بعد میں داڑھی کے بال ہاتھ میں آتے، وضو کے بعد تقریباً سارے ہی بال نکلتے ہیں، چند بال تھوڑی دیر بعد رہتے ہیں، اور بندہ ان بالوں کو ایک رومال میں جمع کرتا ہے۔ اس خوف سے اگر کسی منتظم مدرسے نے اعتراض کیا تو انہیں دکھا سکو، تو ان کے آس پاس والے حضرات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پانی میں ملاوٹ کر کے علماء و طلباء کے خلاف سازش کی، بندے کو تعبیر عنایت فرمائے۔ درس میں ہونا، مسجد میں ہونا تو بہت مبارک ہے، لیکن داڑھی کے بال نکل جانے میں افسوس ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عزت کو کوئی خطرہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی گائے یا بکرا یا مرغی بغیر تاخیر کے خیرات کرائے۔ انبیاء کو تین چیزیں محبوب تھی، شہد، انڈا، دودھ۔ پوچھنے کہ باقی چیزیں بھی رہ گئی ہے جیسے مسواک، نہیں، وہ تو کھانے پینے کی چیز ہے، دودھ بالکل دیوانہ ہے۔ فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ فرض نماز کے بعد الکرسی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے، مگر جن فرائض کے بعد سنن موقعہ ہے، سنن موقعہ کے بعد ہو گئے۔ عشاء کی چار سنت، پھر چار فرض، پھر دو تین، پھر دو سنت، پھر دو نفل، پھر دو نفل، پھر تین وتر، پھر دو نفل، یہ غلطی ہے، وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ امام بیہقی سنن کبرا میں کہتے ہیں باب الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا، یہ باب ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعتیں ختم کر دی گئی، یہ منسوخ ہو چکی، تفصیل اپنے مقام پر آ جائے یا احسن الوتر میں دیکھ لینا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سورہ فاتحہ جو اللہ تعالی کی الوہیت کے تعارف میں ہے، اس سورت کے جو تین دعوے بتائے، الحمدللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اهدنا الصراط المستقیم، تینوں کا حاصل ایک ہے کہ یہ سورت مسوق ہے، چلائی گئی ہے اللہ تعالی کی الوہیت میں، اور اس میں 10 اسماء حسنہ ہیں، 5 ظاہراً اور 5 مزمراً. لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم اور مالک، یہ 5 ظاہراً ہے اور 5 مزمراً ہے، ایاک نعبد لانک معبود و ایاک نستعین لانک مستعان، اهدنا لانک الہادی، صراط الذین انعمت علیہم لانک منعم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ مدل بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، گمراہ کرنے والا یا غضب برسانے والا. 10 علوم اس میں بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، رب العالمین میں افعال کا علم ہے، الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات ہے، مالک یوم الدین معاد کا علم ہے. 2 زندگیاں ہیں، قیامت سے پہلے اس کو معاش کہتے ہیں اور قیامت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کو معاد کہتے ہیں. ایاک نعبد، یہ بیان ہے تعبد کا، و ایاک نستعین، یہ مسئلہ ہے استعانت کا. اهدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ بیان ہے موافقین کا اور موفقین کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بیان ہے مخالفین کا، یعنی منکرین اور منحرفین کا. 2 علم اس کے درمیان میں ہیں، کیونکہ عبادت بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتی، تو علم الفقہ آ گیا، اور مخالفین کے لیے کسی نہ کسی طرح جہاد کی ضرورت پیش آئے گی، تو علم المحاجب بھی اس میں شامل ہو گیا. 10 علوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاتحہ میں ہیں، اور یہ 10 علوم پھر آخر قرآن تک تمام قرآن مجید کے اندر مختلف عنوان اور پیراوے سے بیان کیے گئے. سورہ فاتحہ کے اخیر میں مغضوب یہود کو کہا گیا، کیونکہ وہ پہلا مصداق ہے، اور ضالین نسوارا کو کہا گیا، وہ دوسرا مصداق ہے. تقریباً اکثر سورتوں کے اختتام پر ناکارہ لوگوں کی مذمت ہے اور ان پر فتح مانگی گئی ہے. سورت بقرہ کے اخیر میں ہے، وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو دونوں کافر ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، مشرکین بھی اور منافقین بھی. سورۃ الناس کے اخیر میں ہے من الجنۃ والناس، جیسے یہاں دو طبقے ہیں مغضوبین اور ضالین، وہاں جن اور انس کے اشرہ سے پناہ مانگی گئی ہے. غیر المغضوب حرف دعاد ہے، زواد نہیں ہے، اور زواد دارجہ ہے اور خطا فاحش ہے. عرب دنیا حرف زواد کو نہیں جانتی. کلمتن اجنبیتن مستوحشتن فی القرآن، لو تعمد فسدت صلاته ولو اعتقد لكفر وبانت عنه امراته محیط برہانی ذلت القاری. بعض بزرگان دین فن تجوید کی غلطیوں کی وجہ سے حرف زواد کی طرف میلان رکھنے لگے، جیسے آلوسی بغدادی، اور بعد میں کچھ اور عناصر. لیکن فقہا نے قاطبتاً حرف زواد کو دعات کی جگہ نامناسب اور ناموزون کہا ہے. مصر کے قراء پوری دنیا کے قراء ہیں، وہ حرف زواد نہیں جانتے. حرمین شریفین میں پانچوں نمازیں مسلمان عمرے اور حج میں جا کے ان کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، وہ حرف زواد نہیں جانتے. اگر آپ نے کہا انا مریض، ہم لا یعرفون ھذا حتی قلت انا مریض. اس لیے فقی الہند اور ولی الہند دیوبندیوں کا منبع اور مبدا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، بہرحال یہ حرف پردال پڑھنا بہتر ہے. پردال باقی مسئلہ قراتی اور تجویدیہ ہے، جو علماء اور فقہا کا انداز ہے دنیا عرب کا وہ عرض کر دیا گیا. اس میں طرفین سے کتابیں ہیں، اور ایک شعر حاصل باس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ میں فرمائی ہے، اس میں بھی حضرت صاحب نے دعات کو ترجیح دی ہے. جب یہ سورت مکمل ہو جائے تو اس کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے. یہ آمین اور آمین مقصورہ اور ممدودہ دونوں طرح ہے. مقصورہ اور ممدودہ دونوں کے معنی ہیں اللہم اجب ھذا، خدایا یہ دعا جو مانگی گئی ہے یہ قبول فرما. دعا بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور آمین بھی جبریل لے کر کے آئے. تو آلوسی بغدادی نے روح المانی میں یہاں ایک شعر لکھا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی. لو لم ترد نیلما نرجو و نطلبہ، لو لم ترد نیلما نرجو و نطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. اگر یہ دعا آپ کے فضل احسان سے قبول نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے. لو لم ترد نیلما نرجو و نطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. آمین کہنے میں اتفاق ہے کہ ولد ضالین کے بعد آمین کہنا سنت طریقہ ہے، ویسے بھی اور نماز میں بھی. البتہ اس میں سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہے، ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، کہ یہ آمین آہستہ کہے یا زور سے کہے. علی تحقیق مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ، یہ سرن آمین کے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول جو کتاب الام کے اندر ہے، کتاب الام جلد اول صفحہ 27 پر امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی آمین میں جہر پسند نہیں ہے. کتاب الام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شوافی اب کہتے ہیں کہ یہ قوله القدیم ہے. وبعد ما ورد مصر نزل علیہ شان آخر. امام ترمذی نے کچھ حضرات کا شوافی وغیرہ کی رائے نقل کی ہے کہ وہ جہر آمین کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک سرن آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اس سمیت جساس راضی نے احکام القرآن مواقیت میں لکھا ہے، ہلال کے مسئلے میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اولویت کا ہے، صحت اور فساد کا نہیں ہے. جو لوگ جہرن تامین کہتے ہیں اگر ان کے ہاں بھی آہستہ کہا جائے تو سنت ادا ہو گئی، اور جو لوگ سرن تامین کے قائل ہیں جیسے حنفیہ، اور کوئی جہر کر لے تو وہ کہتے ہیں سنت پھر بھی ادا ہو، خلاف اولا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے مشہور تابعی امام عطا سے نقل کیا ہے قال عطا آمین دعا ہو، کہ آمین دعا ہے، اور دعاؤں کے لیے قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا آہستہ مانگو اور عاجزی سے مانگو. پیغمبر کا عمل بھی بتایا ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ انہوں نے بیٹے کی دعا آہستہ سے مانگی. تو حکم بھی ہے، عمل بھی ہے انبیاء و مرسلین کا. اور شعبۃ عبد الحجاج کے طریق میں بھی ہے اخفا بہا صوتہ، کہ آمین میں آواز آہستہ فرمائی ہے. اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ آمین آہستہ ہو. البتہ تعلیم کے طور پر جیسے استاد فاتحہ سن لے یا پڑھ لے تو طالب علموں کو بتانے کے لیے زور سے کہا آمین. لا الہ الا اللہ، اس پر اتفاق ہے اہل ایمان کا کہ آمین غیر قرآن ہے. اس لیے مصحف میں قرآن مجید کے نسخے میں لکھنا پسند نہیں کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ نے اس وجہ سے فرمایا الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بہا الا احیانا تعلیما، فتاوی عالمگیری جلد اول زلت القاری، فتاوی بزازیہ زلت القاری اور آداب الدعا. دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے. الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بہا الا احیانا تعلیما، اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی ہے. زور سے دعا مانگنا یا زور سے ذکر کرنا کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے جائز ہے، مداوم عمل اخفاء اور سر کا ہوگا. بعض روایات میں بھی ہے خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یخفی، بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق قابل کفایت ہے، کہ بس ضرورت پوری ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. اللہ اکبر و کبیرہ. اہل دیوبند کا عام طور پر عمل ہے کہ دعائیں آہستہ مانگتے ہیں. کہیں کہیں فرض نماز کے بعد یا کسی تعلیمی موقع پر اللہم انت السلام کا جہر کیا جاتا ہے، اور کسی کسی نماز کے بعد آدمی ویسے ہی ہاتھ اٹھائے تاکہ اپنا مسلک بھی محفوظ رہے اور تعلیم کی گنجائش بھی رہے. بعض اوقات مجمع ہوتے ہیں، بڑے انبوہ اور ہجوم ہوتے ہیں، لوگ خالص دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے احیاناً تعلیماً، کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے کہ لوگ دعائیں سن لیں اور دعاؤں پر آمین کہنا نصیب ہو جائے. ہندوستان میں جب سے اسلام آیا ہے اور اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی ہے، سات خاندانوں نے حکومت دی. ایک شعر بھی یاد رکھو، تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، ہندوؤں کو مسلمان شاعر کہتا ہے، تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 49 بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی. یہ سب کے سب کٹ رہا ہوں آپ کو، ان میں ایک بھی غیر مقلد تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کوئی شافعی حنبلی مالک کوئی نہیں ہے، سارے ہیں. جب تک ہندوستان میں ایک فقہ تھا حنفیہ کا، ایک ہی جیسا عمل تھا، تو ان کی حکومت تھی. اور جب یہ دوسرے پیدا ہو گئے، بلکہ پیدا کیے گئے، تو حکومت یہ اسلامیہ تس نس ہو گئی. آج تک نصیب نہیں، جو تھوڑی بہت نصیب تھی وہ بھی نکل رہی ہے. انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے سروے کرایا، جاسوسی کروائی، انٹیلیجنس کو چھوڑا، ہمیں خبر دے دو ہماری حکومت، انگریزی حکومت کیسے مضبوط ہوگی. ہر طرف سے جاسوس آئے، انٹیلیجنس ان کے آئے، ان کے تمام شعبوں نے ان کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے ہاں جہاد ایک اہم مرحلہ ہے، اور یہ جہاد کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو گرا دیتے ہیں. بھئی جہاد کیسے نکلے گئے؟ مذہبی افراتفری پیدا کرے، افراتفری. تو شمس الدین عظیم آبادی کو عظیم آباد میں، میاں نذیر حسین کو دہلوی میں، نواب صدیق کو بھوپال میں ہموار کیا گیا، اور انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز میں رفع دین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے، اس لیے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. جب ان کی نمازیں نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی باطل ہے. مسجدوں میں افراتفری ہونے لگی. پھر پتہ چلا کہ بھئی بعض جگہ تو یہ گھس نہیں سکتے، سارے سنی ہیں، حنفی ہیں. تو عبد الرسول کو بدایون میں، عبد السمی کو، مولوی عبد السمی کو، اور مولوی عبد الرسول کو، اور مولوی احمد رضا خان کو آمادہ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی کام کرے. تو انہوں نے فتوے لکھے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ سنی نہیں ہے، آل سنت سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد ناجائز ہے. احمد رضا خان بریلوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. انگریزی حکومت کو دار الاسلام دے، اور بڑے بڑے بدعتیوں کو ساتھ ملایا. ایک فتویٰ لکھا ہے، ایک نقطہ یاد رکھو، بدعتیوں نے پاکستان میں ان کی تمام کتابیں شائع کی، یہ کتاب شائع نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، نہ نکلتا ہے اور نہ نگلتا ہے. اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. اقبال نے کہا مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ ہے ہند تو آزاد. نادان و کمکل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ قافلہ مجاہدین کا پہلا طبقہ شاہ اسماعیل سید احمد دونوں شہید اور ان کے قافلے کے خلاف کتاب لکھی, الکوکبۃ الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ. اور بقیہ علماء دیوبند کے خلاف کتاب لکھی, تمہید ایمان بے آیات الرحمن. احکام شریعت و فتاوی رضویہ و عرفان شریعت جیسے رسوائے زمانہ فتاوی سرزد ہوئے, اس میں تمام کے تمام اہل حق کے خلاف ہرزہ سرائی. یہ دونوں پیداوار انگریزی حکومت کی حمایت میں ہیں. دیکھو بھائی کوئی آ جائے یہاں اور مجھے مرزے کی کتاب وہ خزائن جلد سوم لا کے دے دے, اکبر آ جائے میرے پاس, آ جائے. بس آپ اپنے سبق پہ توجہ تھے, آپ کو پیچھے مڑنے کی اجازت نہیں ہے, یہ گردن آپ کی ٹیڑھی ہو جائے گی, اس کو فالج ہو جائے گا درد سے موڑ رہا ہے. تو یہ میرا کام تو ہو گیا, کتاب آ جائے گی. چنانچہ غیر مقلدوں کے انتشار, بدعتیوں کے انتشار کے نتیجے میں توحید و سنت والوں میں کچھ پختگی آئی, اس سے انگریز ڈر گیا. اس نے کہا بجائے نقصان کے یہ تو فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو. تو غلام احمد قادیانی کو کہا کہ اب آپ کا کام ہے. چنانچہ اس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور فتویٰ لکھا ہے, حرمت بابت جہاد, ممانعات بابت جہاد. اگر وہ نہیں ہے اظہار آ جائے, کتاب کو اندر پڑی ہے میں سمجھاتا ہوں نا. لا الہ الا اللہ, آپ اس کے اشعار سن لیں, وہی کتاب درجے کی جلسوں ہیں, دلوا قادیانی کی جلسوں بھول گئے. ان تمام فرقوں نے جن کا نام لیا جاتا ہے جہاد کے خلاف لکھا ہے. بالکل ببانگ دول ڈکی چپی نے کھل کر صاف صاف کہ اس وقت یہود اور نصارہ سے یا دنیا کے کفار سے عملی جہاد کرنا یہ حرام ناجائز, اسلام سے انحراف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. یہ لکھا ہے, یہ تو دکھا رہا ہوں, اس لیے تو کتاب منگوائے. مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے جنگ مقدس. نام دیکھو ذرا, کتاب اول سے آخر تک جہاد کے خلاف. اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے کہ زندیق اور ملحد نام اسلام کا اور کام کافروں کا کرتا ہے. نام اگر اسلام کا نہ استعمال ہو جائے تو مسلمان شکار نہیں ہوں گے. اب دیکھو مجدد اور امام زمانہ اور مہدی, یہ کتنی بڑی مبارک اصطلاح ہے, یہ استعمال کر رہا ہے. آخر میں اتنی جرت ہو گئی انگریزی حکومت کی حمایت سے کہ نبوت کا دعویٰ کیا, کیونکہ امام یا مجتہد یا مجدد شریعت منسوخ نہیں کر سکتے. شریعت منسوخ کرنا نبی کا کام ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, تو نبوت کا دعویٰ اس ضرورت سے کر لیا گیا. یہ مرزے کی کتاب ہے, ان کے تمام اشتہارات اور سب چیزوں پر مشتمل ہے. جہاد سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والا کوئی مسئلہ آج نہیں ہے. صفحہ 584. اس امت میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں ہے، جو کہے وہ شیطان ہے. صفحہ 356. اکثر جاہل اور بے دین لوگ گلی کوچوں میں پیدا ہونے والے وہ جہاد کے قائل ہیں. گالیاں دیکھیے، قرآن شریف نے کبھی بھی جہاد کی تعلیم نہیں دی. صفحہ 250. جو مجھے جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں ہے کہ جب امام موعود اور مسیح موعود آئے گا تو تمام جنگوں کا خاتمہ ہوگا، لہذا میں آ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں صلح کا سفید جھنڈا ہے، لہذا اب جہاد کرنا اپنے گلے میں بے شرمی اور بے حیائی کا ہار ڈالنا ہے. صفحہ 247. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ عنوان دیکھیں اس کا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. دینی لبقا، اتنی جرات دیکھے گا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے، اور پھر اس کے اشعار دیکھے. اب چھوڑ دو جہاد کو اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگ کو اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. کیوں بھولتے ہو تم یز الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر. فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگ کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا. پیو گے ایک گھاٹ پر شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بنچے سانپوں سے بے خوف و بے گزن. یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغل تیرو تفنگ کا. یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت شکست پائے، حزیمت بھی پائے گا. ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. القصد یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کرتے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں. ظاہر ہے خود نشان کے زمان و زمان نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و توان نہیں. لوگ وہ کہتے کہ تم میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جہاد ختم ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ جو اب بھی جہاد کا قائل ہے اور جہاد ضروری سمجھتے اور سربلند کہے گا، اس کو کہتے ہیں. اب عذر کیا ہے، کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں، آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں. تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے. پورا ایک ہی بات پکڑا ہوا ہے. ہم اپنا فرض دوست کو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا. المشتہر مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان، 7 جون 1900. اس نظم کے نیچے عربی خط میں بھی ممانعت جہاد ہے، جو اہل اسلام پنجاب ہندوستان عرب فارس وغیرہ ممالک کی طرف لکھا ہے، جس میں ان کو جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے. آگے عربی خطے کئی سب ہو. یہ اس کی روحانی خزائن کہلاتی ہے، اور اس کا 297 سے لے کے 301 تک یہ جو میں نے سنایا وہ ہے روحانی خزائن جو ان کی ہے، اس کا جلد سوم ہے. اس وقت جو دنیا میں جہاد و مجاہدین کے خلاف فضا ہے، یہ اس کا اثر ہے. پورے عالمی طور پر سازش ان کے حق میں چل رہی ہے. باہر ملکوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر مسیح موعود نے کہا تھا کہ جہاد سے تم کو بیزار ہونا پڑے. جس بڑے پیمانے پر ہم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو دہشت گرد، کسی کو مجاہد، کسی کو القاعدہ، کسی کو انتہا پسند قرار دے کر، اس میں مرزائیت کا عنصر شامل ہے، بھولنا نہیں یہ بات. خیر میں ایک اور بات بیان کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں جب مسجدوں کے اندر انگریز کے کہنے سے غیر مقلدوں نے یہ شرارت پیدا کی کہ آپ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اور رفع دین نہیں کرتے، اور آمین بالجہر نہیں کرتے، اس لیے آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے یا ہوتی نہیں. حالانکہ یہ مسئلے حدیثوں کے اور اجتہاد کے مسائل تھے، اس میں چار فقہ بن چکے تھے. لکل وجہت ہو ولیہا، ہر شخص اپنے دستور زندگی پر چل رہا تھا، اور ہر ایک لکل بلد احادیث، خود صحابہ سے منقول ہے کہ ہر شہر میں احادیث موجود ہیں اور وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. جھگڑے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں آئی جب مسائل مرتب ہو گئے تھے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی گئی اور قسم قسم کی لڑائیاں ہونے لگی مسجدوں میں. جس طرح ایک مسجد کے اندر دو پارٹیاں ہو گئی، ایک پارٹی نے کہا کہ آمین آہستہ ہی ٹھیک ہے، دوسری نے کہا نہیں زور سے کہنا پڑے گا، اور کیس عدالت میں چلا گیا. انگریزوں کا زمانہ تھا، اکثر ججز انگریز تھے، ایک آدھ ہندو تھا، ایک آدھ سکھ تھا. بڑے کورٹ میں کیس چلا، انہوں نے علماء کو سمن جاری کیے، عدالت نوٹس جاری کر دی. حنفی علماء کو کہا کہ آپ آئے اور ثابت کریں کہ آمین بے سر ہے، اور غیر مقلدوں کو کہا کہ تم آؤ اور ثابت کرو کہ آمین بے جہر. فریقین پیش ہوئے اور اپنے اپنے دلائل ریکارڈ کرائے. اس کے بعد ججز نے ججمنٹ کی فیصلہ لکھا ہے، وہ حیران کن فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں فریقوں نے جو دلائل قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں عدالت کو لکھوائی، ان سے پتہ چلا کہ اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، لیکن جھگڑا جہر و سر پر نہیں، ایک اور آمین پیدا کی جا رہی ہے، وہ ہے آمین بالشر، اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں. آمین بالشر، بھائی آمین بالجہر کیا ہے؟ امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی نے کہا آمین، یہ جہر، آمین یہ جہر، کیا فرق پڑ گیا اس. لیکن آپ کو پتہ ہے غیر مقلد کا آمین، یہ بشر، یہ جہر و سر نہیں، بشر کے مرتکب ہوا ہے. ہمارے اس محلے میں پانچ نمبر میں کچھ آباد تھے، وہ یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، تو ایک دن نماز میں وہ بھی کھڑا تھا اور اتفاق سے میں بھی آ کر جماعت میں شریک ہوا. نماز قاری صاحب پڑھا رہے تھے، اس نے جو دیکھا کہ آج تو بہت خوشی کا دن ہے کہ مولانا میرے ساتھ، ایک تو ٹانگے کھولتا گیا کھولتا گیا کھولتا گیا، یعنی نماز میں اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، میری طرف تھی. ٹانگے ایسی بالکل جیسے کسی کا نیا نیا خط نہ ہوا اور اس کو ہرا بھرا زخم ہو، یہ ٹانگ وہاں ہے کیا. جیسے وہ ٹانگ کھولتا تھا میں اس سے پیچھے ہٹتا تھا. جس وقت امام نے ولد والدین کہا، اس نے کہا آمین، تو نماز کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ آمین تم نے اپنی طرف سے پڑھا ہے یا پورے محلے کی طرف سے پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں تو محلے کی طرف سے سمجھ لیں. میں نے کہا یہ بھی حدیث شریف میں کہ اگر لوگ نہیں پڑھتے تو تم نماز میں شور مچاؤ. یہ ان کا دین ہے, یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کی دیانت داری ہے. میں نے کہا یہ حدیث شریف میں ہے کہ تم جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور ٹانگوں کے درمیان میں خلل مت چھوڑو. تو آپ نے تو کیونکہ شیطان آتا ہے, تو میں نے کہا آپ نے تو شیطان کو مرکزی گیٹ کھول دیا ہے کہ آپ کہاں سے چھوٹے راستوں سے جائیں گے, جو آپ کا اصل راستہ ہے وہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کے شر سے حدیث کے نام پر جو فتنہ و فساد ہے اس سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے. سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ہے تقریباً اس کا بیان مکمل ہو گیا ہے, اور قرآن کی موجودہ دوسری سورت سورت بقرہ ہے. اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ کا بنیادی مضمون یعنی موضوع عنوان دعویٰ وہ ہے اثبات العبادت المخلصہ للہ وحدہ, خالص عبادت اللہ کے لیے ہے, اللہ مشرکانہ عبادت قبول نہیں کرتا. العبادت المخلصہ للہ جل وعلا, اور یہ دعویٰ سورت میں چار جگہ ہے. تیسرے رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور آگے چل کر وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اور تیسرے پارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورت کے آخر رکوع کے شروع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت مسائل سمانیہ پر مشتمل ہے بقرہ. سورت میں 8 مسئلے ہیں. پہلا اللہ تعالی کی وحدانیت کا, دوسرا رسالت کا, تیسرا آخرت کا, چوتھا صداقت قرآن کا, یہ چار مسائل متصل چل رہے ہیں. یعنی اصالتاً براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایک, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا دو, آخرت کا برحق ہونا تین, قرآن کا آسمانی کتاب ہونا چار, اور چار مسئلے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تابع بن کر ایک تہذیب الاخلاق, دوسرا السیاست المدنیہ, تیسرا تدبیر المنزل, اور چوتھا آداب اور جماعت, تنظیم اور آداب. اول چار مسئلے توحید, رسالت, آخرت, صداقت, اس پر ایک مسئلہ متفرع ہے, اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد سپاہی کی تربیت, اور اس کے 10 اوصاف ذکر ہے آیت نمبر 167 میں, 5 اعتقادی اور 5 عملی. کیونکہ اگر مجاہد کی تربیت نہ ہو سپاہی اور فوجی کی, وہ حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائے. یہ حالات تو تبدیل ہو گئے. جہاد کے 3 مرحلے, پہلا مرحلہ ہے تربیت کا، تدریب کا، کہ جو لوگ جہاد پر یقین رکھتے ہیں، بالفعل جہاد کرتے ہیں، وہ پختہ کار ہو. دوسرا مرحلہ ہے جہاد چھڑ جانے، جنگ چھڑ جانے، گمسان کی رن پڑی، بھاگنا نہیں ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، خبردار کے سوائے جنگی پینترے بدلنے کے یا اپنے لوگ کے پاس جانے کے کوئی پیچھے ہٹا. دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاد بالفعل. کیا کہتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے فتح یا شکست. فتح کی صورت میں غنائم میں نہ لڑے، اسلام البلاد کرے اور اسلام اور عباد کرے، اور شکست کی صورت میں ہمت نہ ہارے، عزائم کو شکست نہ دے. اسباب کم تھے، ذرائع نہیں تھے، جنگی سامان نہیں تھے مجاہدین کے پاس، تو اسباب میں شکست کھائیے، عزیمت اور ارادے کے شکست نہیں کھائی، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کھائی. وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم کی فتح نصیب فرمائے. یہ تین مرحلے ہوتے ہیں جہاد کے. پہلا مرحلہ تربیت، دوسرا مرحلہ وقوع جہاد، تیسرا مرحلہ بادل جہاد. ان کان فتحا فلا يتنازعون فيما بينهم بالاموال والذرائع والمضار وان كان هزما، شکست ہو گئی ہے، ولا يولي اليهم ادبارهم، قبر جانا کہاں، بہت زمانہ ہو گیا، نئے نئے تعلیمی زمانہ تھا، دوستوں کے ساتھ لاہور گیا تھا، وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایک وکیل سے ہم نے ملنا ہے. میں نے بھی کہا چلو ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تیسرے چوتھی منزل میں لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں سب وکلا رہتے ہیں، ان کی جگہ تھی، بہت بڑا دفتر تھا. اب وہاں چلے گئے، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بینچ پر بیٹھے گئے. 20-25 منٹ بعد گھنٹی بجی، وکیل صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ مہمانوں کو لے آئے. ہم اندر آئے، ایک بوڑھا وکیل، مونچھے داڑھی بالکل صاف، صفن صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اور گلوب جل رہا تھا، لیمپ لگا ہوا تھا، بڑا میز تھا، بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، چشمہ اس طرح اوپر بڑھایا، مولوی ہیں سارے، مولوی آئے ہیں. کیا کام ہے؟ ہم نے کہا کہ کام تو ہم بتائیں گے، لیکن ہاں، اس نے معذرت شروع کر لی، لکھا پڑا آدمی تھا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کی اسٹڈی میں منہمک تھا، اور جب تک ایک پیراگراف پورا نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو نہیں بلا سکتا تھا، وہ کتاب بہت اچھی ہے. میں نے پوچھا کہ ذرا کتابوں کا ہمیں شوق ہوتا ہے، کتاب کون سی ہے، کس نے لکھی ہے، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا یہ انگریزی زبان میں ہے، ایک امریکن نے لکھی ہے، اور جہاد کے اوپر. میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ آپ جو ابھی پڑھ رہے تھے کس مرحلے سے گزر رہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا جہاد کے تین مرحلے ہیں، لا رابع لہا، پہلا مجاہد کی تربیت، دوسرا بالفعل جنگ، تیسرا فتح یا شکست. چشمہ سیدھا کر کے مجھے کہتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ تین مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. مجھے کہاں ہے اس میں پہلا مرحلہ؟ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اور صافہ شرح میں نے پیش کی، آیتیں پڑی، جوش میں آ گیا. اس نے کہا آپ بیان کریں، میں خوش ہوتا ہوں بہت. دراز کولر ٹوپی نکالی، گنجے سے سر پہ ٹوپی تمائی، جو اس سے ادب ہو سکتا تھا. اور میں نے کہا دوسرا بالفعل آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پوری آیتیں پڑھی، بدر و احد کے دو غزائیں یہاں ہو گئی ہیں، اور شکست اور فتح کے احکام انفال اور توبہ میں ہیں. مولوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا دور تفسیر یہاں شروع کر لیا ہے، دیکھو ڈیر ہاتھ سے ڈالی کہنا کم ہوا، گھنٹی بجائی، اپنے آدمی کو بلایا اور اس کو کہتے ہیں بہت قابل لوگ آئے ہیں، قرآن کے ماہر آئے. جب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں خبردار کہ کوئی اور آیا یا آپ نے آنے کی اطلاع ملی، میں ان کے ساتھ دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں. اور ان کو کہا کہ چائے بھی تیار کرواؤ، خوب کیک اور بسکٹ ساتھ لاؤ، ٹھنڈے شربت بھی لیا، اور کسی کو آنے نہ سکا کہ سر کسی کو نہیں آنے دوں گا. مجھے کہتے ہیں آپ پورا قرآن ایسا جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کا وکیل کا دفتر ہے کہ گل جانے تو چایا دی گی اور لار جراوادی شہباز گڑی تو دلا دی. تو اس نے کہا ایک سورت اور سنائیے. میں نے کہا وکیل صاحب بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی سورت منتخب کر لیں؟ اس نے کہا اچھا. اس نے ایک سورت کا نام بھی ہمیں شروع ہو گئی، دعوا اور ربط اور تناسب اور خلاصہ اور امتیاز سب میں نے بیان کرنا شروع کیا. وکیل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، مجھے کہتے ہیں اس کرسی پر آپ کے سامنے میرا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں توہین دین کی، یہاں آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں، یہ صوفہ کھلا ہے بہت اچھا ہے، میں تسلی سے کہا میں بھی یہیں آتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہاں بیٹھنا کیونکہ میں تو شاگرد ہوں آپ کا، آپ استاد ہیں، بہت بڑے استاد. بولیا وہ سر لو چتکڑی ہو بل تو گوری. اس نے کہا، میں نے کہا بہت شیرین مجلس ہے، واقعی آپ علم کے قدردان ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آپ کتابیں مطالعہ کریں، لیکن ہم ایک ضروری کام سے ہیں. میں جی بولیا ہوں نقلا شبدی میں جنگ گئی. ہم نے فائل پیش کیا، اس نے کہا آپ لوگ چائے پیے، بسکٹ کھائے، کیک کھائے، میں یہ دیکھتا ہوں. دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ مطالعہ کیا. اس کے بعد کہا آپ لوگ دو تین پیشیاں گزار لیں، میں نہیں آؤں گا، میرا آدمی آئے گا. تیسری پیشی پر میں پیش ہوں گا، ایک درخواست لگاؤں گا، یہ کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہاں پیش ہوں گا اور آپ کے آدمی کو گاڑی میں بٹھا کے لاؤں گا، رہا کرا کے چھوڑوں گا. مولیان مولوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں دور تفسیر کی وجہ سے آدمی کو پاگل کر دیا، ججمنٹ شروع کر دی، فیصلے سنانا شروع کر دی، ہم مشورہ کرنے آئے. میں نے کہا فیس کیا ہوگا؟ کیا فیس تو آپ کو دینا ہے، لینا نہیں، کچھ بھی نہیں لینا، سارا کام اپنے خرچے پر، ہوائی جہاز میں پشاور آؤں گا جاؤں گا، ایک پائی نہیں دوں گا. یقین کر لے اسی طرح دو پیشیوں پہ اس کا آدمی گیا، تیسرے پر وہ خود گیا، درخواست لگائی، کیس پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گیا. وہاں وہ عدالت میں پیش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا بیان کیا، وہ آدمی رہا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کے باہر لے آیا. لیجیے جہاد کے 3 مرحلے ہم نے اس کو سمجھائے تھے، اور بوڑھا آدمی تھا، جب تک وہ زندہ تھا کہ لاہور سے جمعہ پڑھنے اس مسجد میں آتا تھا، لاہور سے یہاں جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھ کر پھر دوسری فلائی سے واپس لاہور. اس سرزمین پر ایسے قابل لوگ، ایسے قدردان لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے. تو ایک مبحث صورت میں جہاد کی سبیل اللہ کا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تعلیم و تربیت. اور جب تہذیب الاخلاق، السیاست المدنیہ، تدبیر المنزل یہ بیان ہونے لگے، تو اس کے اوپر ایک اور شعبہ متفرع کیا، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. جہاد بغیر خرچے کے تو نہیں ہوتا. اس کو ہم تفسیری اصطلاح میں کہتے ہیں مسائل ثمانیہ، 8 اہم مہم مسائل. اول توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت، چوتھا صداقت کتاب، 5واں جہاد، 6ٹا انفاق فی سبیل اللہ، 7واں جماعت یا تنظیم، 8واں آداب، اور وہ تہذیب اور سیاست اور تدبیر، وہ متفرعات ہو گئے. سورت بقرہ اور سورہ فاتحہ میں ربط کئی وجوہ سے ہے. ایک وجہ ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں وہ پہلی سورت ہے جو پوری نبی ہوئی. نہیں سمجھ بھائی, سورت اعلیٰ کی تو پانچ آیات آئی ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس یہ پانچ, بقیہ بعد میں آئی. سورت مزمل کی ابتدائی حصہ بل اتفاق اول ہے, یعنی دوسرے نمبر پہ. مدثر کا ابتدائی حصہ تیسرے نمبر پہ. سورت نون سورت قلم کا ابتدائی حصہ یہ چوتھے نمبر پہ. لیکن ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی وہ پہلی سورت مکہ میں فاتحہ ہے. جن مفسرین یا محدثین نے اس سورت کو اول و معنی غلط کہا ہے ان کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اول و معنی غلط کام ہی نہ تام بطن یہ مکہ یہ الفاتحہ وہ فاتحہ ہے. اور مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے, اور اس کا نزول نمبر 87 ہے. اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی. تو پہلی وجہ ارتباط ہے باعتبار اول ما نزل سورہ فاتحہ کاملتن, اور مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ اول ما نزلت لا الہ الا اللہ. وجہ ارتباط نمبر 2, سورہ فاتحہ میں دعویٰ ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے, اور اس کے ثبوت کے لیے ربوبیت پیش کی, رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سورہ بقرہ میں وجہ ہم نزول قرآن ہے, اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ شک شبہ سے پاک کتاب نازل فرمائی ہے. اتنا بڑا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے. آج ہم جیسے کمزور اس کے استاد اور پڑھانے والے ہیں. وجہ ارتباط نمبر 3, الحمدللہ میں لفظ اللہ ان کا معنی موزون لہو وہ بیان کیا گیا. علم الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والنوریہ, سمجھ گئے؟ لیکن اللہ من حیث الکنہ ما ہی حقیقت الالوہیہ لا قدرہ ولا یدریہ احد لا فی السما ولا فی الارض. اس کو ہم کہتے ہیں آسان طالب کے لیے غیر مدرک بالکنہ, غیر مدرک بالکنہ. اردو والے جو عربی نہیں جانتے ان کی خدمت میں معافی, کچھ چیزیں سمجھ میں آئے گی, کچھ طلبا کو چھوڑ دو. یہ تو دین کے ٹھیکے دار ہیں, انہوں نے تو جان نہیں ہے. بات سن لو ذرا, لفظ اللہ علم الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ, میں نے کہا معنی موزون لہو, موزون وزن سے ہے, موضوع بات کے ساتھ نہیں, ہرگز نہیں, وہ تو اس کا تو کنہ ہی معلوم نہیں ہے. بالکل سورہ بقرہ مصدر ہے الف لام میم حروف مقطعات سے جن کا کنہ نہ معلوم ہے. لا یعلم مرادھا الا اللہ. وجہ ارتباط نمبر 4, اللہ تعالی کا تعارف حمد کے ساتھ ہے جس کا مظہر کتاب ہے. اللہ کی ثنا و صفت کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن کے ذریعے, فاتحہ کے اندر افعال کے ذریعے, رب العالمین ربوبیت سے. وہ روزی رساں ہے, وہ ضروریات پوری کرتا ہے, حاجات پوری کرتا ہے, مشکلات حل کرتا ہے, ہر طرح کی حیات کا قوام و ساز و سامان دیتا ہے، اور یہ سارا ملا کر ایک طرف، لیکن روح و ایمان کا ساز و سامان اور قوام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وجہ ارتباط نمبر 5، اللہ تعالی کے افعال کے ذریعے اللہ تعالی کا تعارف فاتحہ میں ہوا، اور اللہ تعالی کے افعال کا ایک کرشمہ جو کلام کی شکل میں صادر ہوا ہے وہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں فرمایا کہ وہ عالمین کا روزی رساں ہے، عالمین کا، جہانوں کا. یہاں فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، عالمین کو صرف روزی نہیں، آسمانی وحی بھی دی، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی. وہاں اللہ کی دو صفتیں ذکر ہوئی، الرحمن اور الرحیم. یہاں رحمان کا مظہر بتایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عام مصادر ہے، یہ عام مصداق ہے. اور رحیم کا مصدر بتایا، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز صرف مومن پڑھتے ہیں، خرچہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نماز کافر کی نہیں ہو سکتی. یا یوں کہیے کہ الرحمان کا مصدر ہے پورے جہان کے لیے رشد و ہدایت، سورۃ بقرہ میں، اور الرحیم کا مصدر ہے قرآن کریم کا نزول، وہ مخصوص افضال و فیضان ہے. لفظ بلفظ ربط موجود ہے. ارتباط نمبر 6، وہاں ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. یہاں پر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہاں بھی قیامت مذکور ہے، یہاں بھی قیامت مذکور ہے. اس صورت کے اندر اِیَّاکَ نَعْبُدُ میں عبادت کا بیان ہے، اور اس صورت میں عبادت کی تعیین ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ. بدنی عبادات کا ایک حصہ لے لیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مالی عبادات کا ایک حصہ لے لیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہاں پر اللہ تعالی سے مدد مانگی گئی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہاں پر مدد مانگی گئی ہے منافقوں کے خلاف، کافروں کے خلاف. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكُفَّارُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ يَا مُنَافِقُ، مدد کن کے خلاف چاہیے؟ ہر کافر، ہر منافق، بے دین کے مقابلے میں. خدایا ہماری امداد و نصرت فرمائے. وہاں صراط مستقیم طلب کیا گیا، یہاں صراط مستقیم کے لیے آنے والی کتاب بتائی گئی کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں ہے. وہاں کہا اہدنا، ہدایت دے دے، یہاں فرمایا ہدن، لیجیے صلاحیت پیدا کرو للمتقین. آپ کو کہتے اہدنا اہدنا، ہدن ہدن، حاضر حاضر، صلاحیت پیدا کرو. اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ. وہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. انعام کیسے ہوتا ہے؟ چار صنف بتائے. فرمایا انعام کے وجوہ پانچ ہوتے ہیں، ایمان، صلاۃ، انفاق، ما سبق کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان. پانچ وجوہ پیدا کرو، یقیناً منعم بن جاؤ گے، تم پر نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. ایمان لاؤ بالغیب، نماز قائم کرو، دو خدا کے راستے میں خدا کے دین پر خرچ کرو تین، آسمانی کتاب اور گزشتہ انبیاء پر ایمان لاؤ چار، وبالآخرت ہم یوقنون. انہوں نے کہا نا اہدنا، تو یہاں فرمایا اولئک علی ھدی من ربک، یہ ہے نا ہدایت یافتہ ہو گئے نا، وہاں پر صرف ہدایت کا ذکر تھا، یہاں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی، مضمون بترقی. یہ تو صرف ہدایت مانگ رہے تھے، فرمایا ہدایت کامیابی والی ہدایت ہوگا. اولئک علی ھدی من ربک وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی طرح آیت بآیت، مضمون بمضمون، فاتحہ پوری کی پوری ممزوج ہے سورۃ بقرہ کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کا بالتفصیل تفسیر سورۃ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ کے اخیر میں دو فرقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، ایک مغضوبین ھم الیہود اور دوسری ضالین ھم النصاریٰ، اور یہاں پر بھی دو فرقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، ایک کافرین اور دوسرے منافقین. وہاں حکم آیا تھا کہ آمین کہے، یہاں پر قبولیت کے آثار بتائے کہ جب آمین پہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر زمین و آسمان کے دلائل سمجھ میں آ جاتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آخر تک دلائل آفاقیہ بیان فرمائی ہے. سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر وہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کھول کے رکھ دیں گے، آپ کو کوئی ابہام نہیں رہے گا اللہ کے فضل و عنایت سے. بقرہ حیوان حلال توجد فی العالم وتصبح فی المناسک. بقرہ معلوم جی، آگے چل کر اس میں بقرہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں ایک شخص تھا، بعض لوگ بڑے موڈی ہوتے، وہ ہر مذہب والے کے پاس جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، سکھ ہے تو گرنتھ میں دیکھا، ہندو ہے وید میں دکھاؤ، گیتے میں دکھاؤ، عیسائی ہے انجیل میں دکھاؤ، یہودی ہے توریت میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہے کہ وہ اس طرح ہے. مولانا شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں آیا، شاہ عبدالعزیز صاحب تو واقعی امام الہند اور مسند الہند ہے. شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، حکم دے رہے کہ گائے ذبح کرو، اور لوگ کے یہاں گائے ذبح ہوتی ہے، اور کلمہ پڑھنے لگا. اور یہ ٹھیک ہے، مجھے خدا والا مذہب چاہیے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. سورت کا نام بقرہ ایک تو اس وجہ سے ہے، اور دوسری اس وجہ سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی سوکھی گھاس گائے کی دم کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور اس کو آگ لگا لیتے تھے. جب وہ گھاس جل کر گائے کی دم جلنے لگتی تھی اور وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑتی تھی تو کہتے تھے اب اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، گویا کہ وہ بھی گاؤ پرست ہے، ان میں بھی گاؤ سالہ پرستی موجود تھی، ان پر رد کے لیے سورت بقرہ ہے. کیونکہ سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں تھی، تو الہ کہاں کہاں غلط استعمال ہوا ہے، جیسے قدیم جاہلی کافروں کا گائے کو الہ سمجھنا اور ہندوستان کے یاتریوں کا گاؤ ماتے کا پوجا کرنا، اس کے رد میں سورت ہے. اس لیے سمیت بالبقرہ، سورت بقرہ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے اچھا صدقہ کیا ہو؟ میں نے کہا ایک مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ. کہ نہیں نہیں، ذبیحہ. تو میں نے کہا گائے ذبح کرو، تب بکرے سے نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا. سات بکرے. میں نے کہا پھر بھی نہیں ہوں. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ. گائے موجود ہے پاکستان. جب حلوہ ملتا ہے تو کھیر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آئس کریم ملتا ہے تو اس کے بدل پہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ یہ قاعدہ ہے کہ سرورت مجاز کی طرف تب ہوگا جب حقیقت پر عمل دشوار ہو جائے. اذا تعذرت الحقیقہ تسیرون الی المجاز. جس وقت اسرائیلیوں نے گائے ذبح کی اور وہ قربانی ہو گئی, اس کے بعد قرآن میں عجیب بات ہے, کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ. اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. تو میں اس تفسیر کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر صدمہ اور حادثہ موت کے برابر ہونا تو اس کے ٹالنے کے لیے بھی اخلاص سے جب گائے کا صدقہ ہو جائے تو انشاءاللہ قبول ہو کر کافی ہو جائے. کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ. الحمدللہ. سورہ بقرہ میں بالاتصال والتفصیل رد مشبع علی الیہود. اور آگے آل عمران کے رد نسوارہ میں اور سورۃ النساء انعمت علیہم کے بیان میں ہے. چند سال پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 14 دن لگے. وہ کیسٹ محفوظ ہے, سی ڈی ملتی ہے عام. اب ویسے بھی اس کے تو کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے, تھوڑے سے ہوتے ہیں. جو تفصیلی مقدمات یا تفصیلی علوم چاہیے اور جن کو, وہ آرام سے کسی مناسب موقع پہ اس کی سی ڈی حاصل کر. 1 بجے کے قریب درس ختم ہوا, 14 دن میں سورت فاتحہ مکمل ہو گئی. بڑا تھکا ہوا وہاں جا کے, بجائے اندر جا کے لیٹنے کے باہر بیٹھ گیا جہاں بیٹھتا ہوں. ایک ٹیلی فون آیا اور غیر ملکی آپریٹر نے مجھے کہا کہ یہ دور تفسیر آپ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں. کہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے باہر کسی بڑے ملک امریکہ سے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر, سینئر پروفیسر, آپ سے تفسیر سے متعلق بات چیت کرنا چاہتا ہے. میں ویسے تو تھکا ہوا تھا, لیکن جب میں نے یہ سنا کہ کوئی تحقیقی اور علمی ادارے کا سربراہ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ ٹیلی فون بند نہ کریں, دوبارہ گھنٹی بجے گی تو وہیں اٹھائے گا. جو طریقہ ہوتا ہے ان کا. پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں یہودی مذہب کا ہوں, لیکن یہاں میں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے اور اس میں قرآن کی تفسیروں پر ریسرچ کرا رہا ہوں. 300 کے قریب آدمی میرے ہاں ملازم ہیں. بیضاوی اور کشاف پر ریسرچ مکمل ہو گئی. میں چونکہ لبنان کا یہودی ہوں اس لیے مجھے عربی آتی ہے, تو آپ کو عربی میں بات کرنے میں تکلیف تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں, ہم بھی اپنے ایک میدان رکھتے ہیں اور اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں جب عربی بولتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, یہودی عربی بول رہے ہیں اور ہم عربی قرآن پڑھاتے ہوئے عربی نہ بولے. توبہ, نماز زور سے پہلے ہی جانا اگر عربی نہ. میں نے کہا آپ سوال کریں. اس نے کہا مجھے اتفاقی نیٹ پر آپ کا درس مل گیا اور میں بڑا حیران ہوا. پتہ چلتا ہے کہ ایک سمندر طلباء اور علماء اور عوام کا آپ کے سامنے ہے اور آپ اردو مبین پڑھا رہا ہے, مگر عربی حوالہ جات, عبارات, اشعار, متعلقات اس کثرت سے ہیں کہ میں گرویدہ ہو گیا اور میں بیٹھ گیا. آج مجھے اندازہ ہوا کہ جو سورت آپ پڑھا رہے تھے سورہ فاتحہ, وہ مکمل ہو گئی اور آپ نے اعلان کیا کہ کل سے اس کے بعد والی سورت بقرہ آپ پڑھائیں گے. تو میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کافی دیر تک میری تعریفیں کی لیکن میں سمجھ گیا کہ کوئی کسی کی تعریف کے لیے فون نہیں کرتا, اپنے کام سے فون کرتا. اس نے کہا یہ غیر المغضوب میں آپ نے کہا کہ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے منقول ہے ہم الیہود, اول الضالین کی تفسیر میں آپ نے پھر کہا کہ ابن جریر میں ابن عباس سے اور ابن کثیر میں اور تمام مفسرین کیا ہم النصارى. پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو بند کمرے میں مسجد میں یا مدرسے میں ہوتے تھے, آپ اور آپ کے مداح طلباء ہوتے تھے. اب آپ درس دے رہے ہیں اور پوری دنیا سے, اور 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے, مسلمان مٹھی بھر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو آپ اس تفسیر سے ہٹیں گے یا ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے بھی اسی شان سے اس کی تعریف کی, شکریہ ادا کیا کہ آپ ایک یہودی مسلک کا آدمی ہو کر اسلام کی عظیم اور بزرگ کتاب کے درس کے کو اس قدر سے توجہ سے آپ نے سنا, اور آپ میں علم کی قدر کی وجہ سے اتنا صبر ہے, تثبت ہے, کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ سورت پوری ہو گئی تو آپ نے سوال شروع کر دیا. پھر اتنی بڑی قدردانی کہ اتنے بڑے ملک سے اتنے مرحلوں سے نکل کر آپ نے میرا نمبر معلوم کیا, پھر مجھ سے میرے اوقات کا انتظار کیا, میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسا اور ویسا ایسا اور ویسا. لیکن جس وقت اس نے اعتراض کیا تو اس اعتراض میں اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ہے یہود کے خلاف نصارہ کے خلاف. وہ ایک آیت پڑھتا تھا, میں 10 اور پڑھتا, میں نے جلدی پوری ہو گئی. میں نے کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس دین کو یہودیت کہتے ہیں وہ آسمانی ہے یا نہیں آپ کہتے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کو کتاب جو ملی تھی وہ اپنے وقت میں ہدایت اور سچائی کی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھی. میں نے کہا اس میں مطیع ماننے والا اور منحرف فاسق دونوں کو انعام و اکرام ہوتا تھا یا منحرف کو سزا ملتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں, منحرف کو تو سزا ملتی تھی. میں نے کہا یہ مغضوب اور ضال وہ ہے جو توریت سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کٹ گئے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ نے صرف یہ پڑھ لیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور آپ نے قرآن میں یہ پڑھا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم لعنت ہے. آپ نے یہ پڑھا فباؤ بغضب علی غضب, ساری آیتیں. آپ نے یہ پڑھی کہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن کہتے یعلمہ علماء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں, آپ کے علماء کے علم کا احترام کرتے ہیں. آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی لیسو سوام من اہل الکتاب امت القائمہ یتلون آیات اللہ آنا اللہ وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلون خیر فلن یکفروه واللہ علیم بالمتقین. میں نے کہا یہ قرآن ہے, غور سے سنو قرآن کیا پیش کر رہا ہے. اور یہود نصارہ کے مناقب میں میں نے کہا قرآن کہتے ومنہم من ان تأمنہ بقنطاری یؤدیہ الیک, ایسے دیانتدار بھی ان میں موجود ہیں. قرآن کا شہود پیش کرتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم. تو میں نے کہا منحرف کی سزا اور مطیع کے لیے جزائے خیر اور انعام و اکرام دونوں قرآن میں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ اس میں کیا غلطی پاتے ہیں؟ پروفیسر صاحب جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, یا شیخ واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعیا للقرآن والاسلام انشاءاللہ تعالی. آپ نے مجھے صرف سمجھایا نہیں, آپ نے مجھے قرآن اور اسلام کا ایک داعی بنایا, مدافع بنایا. میں پوری دنیا میں جنگ کروں گا اس کی طرف سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قرآن شریف کا درس دیں. وقت نیک تھا, توجہ کھل گئی, دل و دماغ اللہ نے روشن کیے, ادھر سے اس میں بھی قدردانی اور صلاحیت تھی, وہ فوراً سمجھ گیا الحمدللہ. بہرحال یہ کچھ مناسبات اور متطابقات ہم نے پیش کر دی ہیں, اور کل سے انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ باقاعدگی کے ساتھ ہوگی, البتہ ایک نظر فاتحہ پر بھی شروع میں ہوگی. الحمدللہ استغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں, مسلمانوں کو جو بستیاں پیش آ رہی, پاکستان میں جو اہل دین کے لیے تکلیفیں پیدا کی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مغرب اور امریکہ کی توجہ کئی اور کر لے. اللهم اصرف وجوہ امنا, اللهم اصرف وجوہ امنا, اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر ولا تمهلهم بمزید, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمين, اللهم احفظنا واحفظ هذا الدين ومدارسه ومساجده وعلماءه وطلباءه ومجاهدين, اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين, وصلى الله تعالى.